گزشتہ سبق میں ہم نے علم نحو کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت پڑھی تھی کہ علم نحو ان قواعد کا مجموعہ ہے جن کے ذریعے کسی کلمے تین کلمات کے اواخر کا پتہ چلتا ہے معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، اور بعض ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت اور طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور غرض اس علم کی کیا ہے، ذہن کو بچانا خطا لفظی سے کلام عرب کے اندر، اور اس کا موضوع کیا ہے، کلمہ اور کلام. تو بظاہر یہ دو موضوع لگتے ہیں لیکن در حقیقت یہ ایک ہے، کیونکہ کلمے کلام بھی کس سے بنتا ہے، دو کلمے سے ہی بنتا ہے مولانا کلام، جبکہ اس میں اسناد آ جائے. اس کے بعد آپ نے مصنف نے آپ کو اسم، فعل، حرف ان میں سے ہر ایک کی تعریف، اور سب سے پہلے وجہ حصر ذکر کی، پھر ہر ایک کی تعریف ذکر کی، اور علامات ذکر کی، اور وجہ تسمیہ ذکر کی. تو اسم کی کیا تعریف کی تھی، کہ وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر، فی نفسیہا اپنے، ای بی نفسیہا اپنی ذات کے اعتبار سے ہی، اس حال میں کہ وہ ملا ہوا نہیں ہوتا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، یعنی ماضی، حال اور استقبال کے ساتھ. اور میں نے بتلایا تھا تعریف سے کہ کوئی چیز ذہن کے اندر ممتاز ہوتی ہے، جبکہ علامتوں کے ذریعے چیز کیا ہوتی ہے، خارج میں ممتاز. تو جب تعریف کر دی تو اس کے بعد اب علامتیں بتلانا بھی ضروری تھا، تو علامتیں انہوں نے کچھ گنوائی بھائی انہوں نے. اس کے بعد اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، دو قول تھے، ایک بصرہ والے علماء کا، ایک کوفہ والے علماء نحو کا. بصرہ والے کہتے ہیں اسم مشتق ہے سمون، اصل میں کیا تھا، سمون، سمون کے معنی بلندی ہو کے ہیں مولانا، تو آخر سے واو کو حذف کیا اور شروع میں کیا لے آئے، حمزہ وصل لے آئے، تو اسم سمون سے ہے، سمو بلند ہونا. اور اس لیے کہ یہ اسم بھی چونکہ اپنے قسیمین پر بلند ہے، یعنی حرف اور فعل پر کیا ہے، بلند ہے. بلند ہونے کا یہ معنی کہ صرف اسم ہی ہو آپ کے پاس تو اس سے کلام بن جائے گا، لیکن صرف فعل ہو یا صرف حروف ہوں یا فعل اور حرف ہوں تو پھر کلام حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اسم مسند بھی بنتا ہے اور مسند الیہ بھی، جبکہ فعل صرف مسند الیہ بنتا ہے اور حرف نہ مسند بنتا ہے اور نہ مسند الیہ بنتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں کوفہ والے علماء کہتے ہیں کہ اسم جو ہے یہ وسم سے ہے، اسم کس سے بنا ہے، وسم، اور وسم کہتے ہیں علامت. تو چونکہ اسم بھی اپنے مسمی پر دلالت کرتا ہے، اس پر دال ہوتا ہے، علامت ہوتا ہے، اس لیے یہ کس سے بنا ہے، وسم سے. تو واو کو شروع سے ختم کیا اور کیا لے آئے بھائی، حمزہ وصل لے آئے بھائی، شروع میں حمزہ وصل لیا. اس کے بعد میں نے بتلایا تھا ایک ہوتی ہے قسم اور ایک ہوتی ہے قسیم. قسم قسم الشے جو اس چیز کے تحت ہوتی ہے جس کی طرف وہ چیز تقسیم ہوتی ہے، جبکہ قسیم جو اس شے کے مقابل میں ہوتی ہے، برابر میں ہوتی ہے. تو اسم، فعل، حرف کلمہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے قسم ہیں کلمہ کی، جبکہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ قسیم ہیں. اس کے بعد فعل کی تعریف آئی تھی کہ فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی اپنے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو، اور یہ ایسی دلالت ہوتی ہے جو ملی ہوتی ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے، یعنی کلمے کا اپنا معنی الگ ہوگا لیکن ساتھ زمانہ ملا ہوا ہوگا، جیسے ضربہ کا معنی پٹائی کرنا لیکن ساتھ ضربہ زمانہ بھی مل گیا، کون سا زمانہ، ماضی. یضربو کا اپنا معنی کیا ہے، پٹائی کرنا، لیکن ساتھ حال اور استقبال کا زمانہ بھی مل گیا. اس کے بعد پھر اس کی علامتیں بتلائی تھیں بھائی، علامت کیا تھی، ایک کہ اسم تو مسند الیہ بھی بنتا ہے اور مسند بھی، جبکہ فعل مسند بھی تو بنتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں بنتا. اس کے بعد وجہ تسمیہ ذکر کی تھی کہ یہ فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں بھائی، تو انہوں نے بتلایا تھا کہ فعل چونکہ مشتق ہے مصدر سے، مصدر اس کی اصل ہے، اور مصدر کو لغت میں کیا کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں، اس لیے جب اصل کا نام فعل تھا تو جو مشتق تھا اس کا بھی ہم نے کیا نام رکھ دیا، فعل رکھ دیا. اور لغت میں کیسے مصدر کو فعل کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو مثال دی تھی، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کام کرتے ہیں آپ، کیا فعل سر انجام دیتے ہیں، سارا دن نظر نہیں آتے، آپ مجھے کہتے ہیں مجھے دن میں کئی فعل کرنا پڑتے ہیں، کئی کام کرنا پڑتے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کیا کام، آپ کیا کہتے ہیں؟ پڑھنا ہے، لکھنا ہے، جی پڑھنا ہے، لکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے۔ بھائی میں نے آپ سے پوچھا کام فعل، اور آپ مجھے مصادر گنوا رہے ہیں، نماز پڑھنا یہ تو مصدر ہے، کھانا یہ تو مصدر ہے، پینا یہ تو کیا ہے؟ مصدر ہے۔ معلوم ہوا لغت کے اندر مصدر کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ تو چونکہ فعل سے اس مصدر سے فعل بنا، مشتق ہوا، اس لیے اس مصدر کو فعل کہتے تھے، تو مشتق کا بھی ہم نے کیا نام رکھ دیا؟ فعل رکھ دیا۔ نیز میں نے بتلایا تھا بھائی فعل کے تین معنی، تین چیزوں پر دلالت کرتا ہے، اس کے مفہوم میں تین چیزیں ہیں، ہمارا نام مفہوم تین چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک کیا ہے؟ ایک تو مصدر، معنی مصدری ہوگا اس کے اندر، دوسرا زمانہ ہوگا، تیسرا نسبت الی الفاعل ہوگی۔ تو مصدر ضاربا، ضربا کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ ضرب، ان مصدر پہ بھی دلالت کر رہا ہے، زمانہ بھی ساتھ ملا ہوا ہے، اور نسبت الی الفاعل بھی ہے۔ یہ تین چیزوں سے مرکب ہوتا ہے فعل کا مفہوم۔ تو چونکہ ایک جز ان میں سے مصدر بھی ہے، تو جز کی وجہ سے ہم نے کل کا ہی کیا نام رکھ دیا؟ فعل رکھ دیا۔ وہ ایک جز مصدر کو کیا کہتے ہیں لغت میں؟ فعل۔ تو جز کی وجہ سے کل کا ہی کیا نام رکھ دیا؟ فعل رکھ دیا۔ دو وجہ آپ کو بتلا دیں بھائی۔ اس کے بعد حرف کی تعریف پڑی تھی۔ حرف ایسا کلمہ ہے جو دلالت نہیں کرتا کس ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو، بلکہ دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو غیر میں ہو۔ بھائی میں نے بتایا تھا یہاں فی بمانے با کے ہے، یعنی اپنی خود دلالت نہیں کرتا معنی پر، بلکہ بغیرہا، غیر کے ساتھ مل کر اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے من کا معنی ہے ابتدا، لیکن یہ اس پر خود دلالت نہیں کرے گا جب تک اس کے ساتھ جس سے ابتدا ہوئی اور جس چیز کی ابتدا ہوئی اس کو ذکر نہ کریں گے۔ جیسے آپ کہتے ہیں سیر تو من البقرتی الی الکوفہ، تو من نے ابتدا پر دلالت کی کہ سیر کی ابتدا ہو رہی ہے، اور کہاں سے ہو رہی ہے؟ بصرہ سے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کے بعد اس کی علامت انہوں نے کہا تھا کہ نہ یہ تو یہ کلام کے اندر مسند بھی واقع ہوتا ہے، نہ مسند الیہ واقع ہوتا ہے، نیز مولانا نہ یہ تو اسم کی علامتیں قبول کرتا ہے اور نہ فعل کی۔ پھر اس پر اشکال ہوا، اس کا معلوم ہوا یہ بالکل بیکار ہے کلام عرب کے اندر۔ انہوں نے بتایا نہیں بھائی بیکار نہیں ہے، یہ دو اسموں میں ربط دیتا ہے، یہ دو فعلوں میں ربط دیتا ہے، یہ اسم فعل اور آپس میں ان سب کا کیا دیتا ہے، یہ دو جملوں میں ربط دیتا ہے وغیرہ بھائی۔ اور حرف کی وجہ تسمیہ ذکر کی تھی کہ حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں، کیونکہ کلام میں ایک طرف کو ہوتا ہے۔ بھائی ہم آپ کو دکھاتے ہیں درمیان میں واقع ہو رہا ہے، زید فی الدار کی کہاں واقع ہوا؟ درمیان میں۔ تو پھر یہ تو آپ تو کہہ رہے تھے طرف میں ہوتا ہے۔ بھائی طرف کا یہ معنی نہیں ہے کہ کلام کے بیچ میں نہیں آتا، ایک کنارے پر آتا ہے۔ طرف کا یہ معنی ہے کہ کلام کے دو کنارے ہیں، ایک مسند ایک مسند الیہ، تو یہ نہ مسند واقع ہوتا ہے اور نہ مسند ان دو کناروں سے پرے، ان سے الگ ہوتا ہے، ان سے کنارے پر ہوتا ہے، ان سے کنارے پر۔ اچھا، فصل، الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد والاسناد نسبۃ احدى الکلمتین الی الاخرى بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامۃ یصح السکوت علیہا نحو زید قائم وقام زید ویسمى جملہ۔ الکلام، کلام وہ لفظ ہے، تضمن کلمتین، جو متضمن ہو دو کلموں پر، یعنی مشتمل ہو دو کلموں پر، بالاسنادی، کس کے ساتھ؟ اسناد کے ساتھ، یعنی دو کلموں کو متضمن ہو اسناد کے ساتھ، یعنی ان دونوں کے بیچ میں کیا ہو؟ اسناد بھی ہو۔ کلام کس چیز کا نام ہے؟ اس لفظ کا نام ہے۔ بھائی لفظ کہا تو لفظ سے آپ کے ذہن میں یہ نہ وہم آئے کہ لفظ تو مفرد ہے، بھائی لفظ مصدر ہے، اور مصدر کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے، تو ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ایک لفظ۔ تو سمجھ میں آیا؟ تو کلام متضمن ہوگا دو کلموں کو، اور ساتھ کیا ہوگا ان دو کلموں میں؟ اسناد ہوگا، اسناد ہو۔ سمجھ میں آیا؟ تو کبھی کبھار کلام کے اندر حقیقتاً دو کلمے ہوں گے، کبھی مولانا حکمن دو کلمہ ہوں گے. حقیقتاً جیسے زید قائم، زید ایک کلمہ، قائم دوسرا کلمہ، ان دونوں کلموں سے مل کر کیا حاصل ہوا؟ کلام حاصل ہوا. اور کبھی حکمن ہوگا اے ضرب، یہ حکمن دو کلموں کے حکم میں ہے، اس لیے کہ اے ضرب کے اندر کیا ہے؟ ضمیر ہے انتا. تو دراصل یہ حکمن کیا ہے؟ دو کلمے ہیں، تو کلام متضمن ہوگا مولانا. تو حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کلمے حقیقتاً دو الگ الگ کلمے ہوں، اور حکمن بھی ہو سکتا ہے کہ حکمن دو کلمے ہوں جیسے اضرب کے اندر. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ بھائی تو الکلام لفظ تضم، کلام ایسا لفظ ہے، تضمن کلمتین جو مشتمل ہو، متضمن ہو دو کلموں کو، بالاسنادی اسناد کے ساتھ. اسناد کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والاسناد نسبت احد الکلمتین الی الاخرى بحیث تزید المخاطب فائدۃ تامہ. اسناد کہتے ہیں ایک کلمے کی نسبت کرنا دوسرے کلمے کی طرف اس طریقے پر کہ مخاطب کو فائدہ تام حاصل ہو. مخاطب کو کیا حاصل ہو؟ بھائی فائدہ تام کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یصح السکوت علیہا، فائدہ تام وہ ہے کہ جس پر سکوت کرنا صحیح ہو، مخاطب کو بات پوری پتہ چل جائے، اس کے طلب باقی نہ رہے. آپ نے کہا زیدن، طلب باقی ہے، بھائی کیا معنی؟ آپ کہتے ہیں زید قائم، بات پوری ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ آپ کو فائدہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ اب فائدہ، اگر میں صرف زید کہتا ہوں کوئی فائدہ ہوا آپ کو؟ نہیں. تو زید قائم یہ فائدہ تام حاصل ہو رہا ہے. اب میں سکوت بھی کر لوں آپ کو بات پوری چل گئی، پتہ چل گئی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اسناد کہتے ہیں ایک کلمے کی. تو دیکھو میں نے کہا زید قائم، میں نے قائم کا اسناد کس کی طرف کیا؟ زید کی طرف. میں کہتا ہوں اے ضرب، میں نے فیل کا اسناد کس کی طرف کیا؟ انتا کی طرف. میں کہتا ہوں ضربتا، میں نے ضربا کا اسناد کس کی طرف کیا؟ انتا کی طرف. میں کہتا ہوں ضرب یضرب زیدون، میں نے یضرب کا اسناد کس کی طرف کیا؟ زید کی طرف. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ایک کلمے کا اسناد نسبت والاسناد نسبت احد الکلمتین الی الاخرى، ان اسناد کرنا ہے، ایک نسبت کرنا ہے ایک کلمے کے دوسرے کی طرف، بحیث اس طور پر تفید المخاطب فائدہ تامہ، کہ مخاطب کو کیا حاصل ہو؟ فائدہ تام حاصل ہو. بھائی فائدہ تام کی آگے تفصیل، یہ اسناد کی تعریف پوری ہوئی، آگے یصح السکوت علیہا، یہ تفسیر ہے فائدہ تام کی. فائدہ تام کس کو کہتے ہیں؟ جس پر سکوت کرنا صحیح ہو جائے. نحو زید قائم، یہ جملہ اسمیہ کی مثال، جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو، زید مبتدا، قائم اس کی خبر. وقام زید، یہ جملہ فعلیہ کی مثال، قام فعل، زید فاعل، تو یہ جملہ فعلیہ ہوا. ویسمى جملۃً، اور کلام کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ، جملہ بھی کہتے ہیں. فعلم ان الکلم، کہتے ہیں بس پتا چل گیا، پتا چل گیا. اسناد کس کو کہتے ہیں مولانا؟ ایک کلمے کی نسبت کرنا دوسرے کی طرف، تو جس کی اسناد کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند بھی. جس کی طرف کیا جائے اسناد اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ. معلوم ہوا کلام کے اندر ہمیں ایک مسند بھی چاہیے، ایک مسند الیہ چاہیے. اب پتہ چلا کہ کلام دو اسموں سے بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اسم مسند الیہ بھی بنے گا، اور زید قائم، زید مسند الیہ، قائم مسند بھی، تو دو اسموں سے کلام بن گیا. اور ایک فعل اور ایک اسم سے بھی، قام زید، قام فعل، زید اسم، تو قام مسند بھی اور زید مسند الیہ، تو اسم اور فعل سے. جبکہ باقی کسی چیزوں سے ان دو صورتوں کے علاوہ کل چھ صورتیں بنتی تھی، باقی صورتوں میں کلام حاصل نہیں ہوگا. چھ صورتیں، بھائی کلام میں ہمیں کم از کم کتنے کلمے چاہیے؟ دو کلمے چاہیے، تو اس کی دو چھ صورتیں تھیں، یا دونوں فعل ہوں، یا دونوں اسم ہوں، یا دونوں حرف ہوں، یا ایک اسم ہو اور ایک فعل ہو، یا ایک اسم ہو اور ایک حرف ہو، یا ایک فعل ہو اور ایک حرف ہو. کل کتنی صورتیں ہوئیں؟ چھ صورتیں ہو گئیں. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ان چھ میں سے صرف دو صورتیں ہیں مولانا کی، دونوں اسم ہوں، اور دوسری صورت ایک اسم اور ایک فعل ہو، باقی دونوں فیل ہوں. بھائی مسند بھی تو ہے، مسند الیہ نہیں. دو دونوں حرفوں نہ مسند الیہ ہے نہ مسند، ایک فعل ہے ایک حرف ہے، مسند بھی تو ہے، مسند الیہ نہیں، تو ان سے کلام حاصل نہیں ہوگا. فعلم، پس جان لیا گیا، ان الکلام لا یحصل الا من اسمین، کہ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں سے، نحو زید قائم، جیسے زید کھڑا ہے، ویسمى جملۃ اسمیۃ، اور اس کو کیا کہتے ہیں، جملہ اسمیہ کہتے ہیں، او من فعل واسم، یا فعل اور اسم، نحو قام زید قام فعل زید اسم بھائی، ویسمى جملۃ فعلیۃ، اور اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں بھائی. انہی دو صورتوں سے کیوں ہوتا ہے، کہتے ہیں اذ لا یوجد المسند والمسند الیہما معن فی غیرہما، اس لیے کہ مسند اور مسند الیہ اکٹھے، معن کا کیا معنی، اکٹھے نہیں پائے جاتے، فی غیرہما ان دو صورتوں کے علاوہ میں، صرف انہی دو صورتوں میں یہ دونوں ملتے ہیں. ولا بد للکلام منہما، اور ضروری ہے کلام کے لیے ان دونوں میں سے ہونا، مسند کا بھی ہونا ضروری ہے اور مسند الیہ کا ہونا بھی ضروری ہے. اس پر اشکال ذکر کرتے ہیں، بھئی آپ نے کیا کہا، کلام کی صورت میں دونوں اسم ہو یا ایک فعل ہو رہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک حرف اور ایک اسم سے کلام حاصل ہو رہا ہے، یا زیدو، اس کو کلام کہتے ہیں مولانا، یا زیدو، اے زید، تو آپ نے اس کو متوجہ کیا اپنی طرح مولانا، تو دیکھو ایک حرف ہے یا اور زید ایک اسم ہے، تو ایک حرف اور ایک اسم سے کیا حاصل ہو رہا ہے، کلام حاصل ہوا. جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ یا قائم مقام ادعو کے ہے، اور کلام اصل میں یوں ہے، ادعو زیدن، میں زید کو طلب کر رہا ہوں. سمجھ میں آیا بھائی، تو اصل میں یہ یا قائم مقام ادعو کے ہے. اچھا سمجھ میں آئی بات بھائی، ادعو زید، تو لہذا یہ یا قائم مقام اس کے ہوئی. تو لہذا یہاں پر دراصل کلام ایک حرف اور ایک اسم سے نہیں حاصل ہو رہا، بلکہ کلام کس سے حاصل ہو رہا ہے، ایک فعل اور ایک اسم سے. اچھا کہتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا، پھر تو صرف اکیلے یا سے کلام حاصل ہونا چاہیے تھا، کس سے حاصل ہونا چاہیے تھا، یا سے. کیوں، کیونکہ یا کس کے قائم مقام ہے، ادعو کے، ادعو فعل، انا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر کلام، تو معلوم ہوا صرف یا ہی اسے کلام حاصل ہوا، تو زید بیکار ہوا. کہتے ہیں نہیں بھائی، جب ادعو زیدن تھا اس وقت زید مفعول تھا، اور مفعول فضلہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، فضلہ زائد چیز ہوتی ہے، زائد چیز مولانا، جبکہ فاعل ضروری ہے، کوئی فعل بغیر فاعل کے کبھی نہیں آ سکتا. تو ادعو زیدن، تو ادعو فعل اور انا ضمیر فاعل، تو کلام تو انہی سے حاصل ہوا، زید تو کیا ہوا، فضلہ ہوا، زائد چیز ہوئی. کہتے ہیں بھائی جب ادعو زیدن تھا نا، اس وقت زید زائد تھا، لیکن جب ہم نے کیا کیا، ادعو کو حذف کیا، تو یا کو اس کا قائم مقام بنایا، اور جب ہم نے ادعو کے اندر انا ضمیر کو حذف کیا، تو اس زید کو اس کا قائم مقام بنا دیا. تو اب ان دونوں سے مل کر کلام حاصل ہو رہا ہے، صرف یا سے حاصل نہیں ہو رہا. بات سمجھ میں آئی بھائی. فَإِن قِيلَ قَدْ نُوقِذَ بِالنِّدَاءِ، کی تحقیق، یہ جو آپ نے بند کیا کلام کو دو قسموں میں، یہ جو آپ نے حصر کیا، حصر کا معنی ہوتا ہے بند کرنا، ہم نے کتنی قسموں میں کلام بند کیا تھا، دو قسموں میں، کہ دونوں اسم ہو یا ایک اسم ہو اور ایک فعل. کہتے ہیں یہ آپ کا حصر توڑ دیا جاتا، ٹوٹ جاتا ہے، بن ندا بھائی، کس کے ساتھ، جی، تو یہ کلام توڑا گیا ہے ندا کے ساتھ، یعنی اشکال کیا گیا ہے اس پر ندا کے ساتھ، نحو یا زید، یہ کلام ہے. قلنا، ہم جواب دیتے ہیں، حرف النداء قائم مقام ادعو و اطلبو، کہ حرف النداء قائم مقام ہے ادعو اور اطلبو کے، اطلبو زیدن یا ادعو زیدن کے. وہو الفعل، اور وہ کیا ہے، ادعو اور اطلبو تو فعل ہے، فلا نقض علیہ، لہذا اس پر کوئی اشکال نہیں. وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدِّمَةِ فَلْنَشْرَحْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، بس جب ہم فارغ ہو گئے مقدمے سے، ابھی تک مولانا مقدمہ چل رہا تھا، بس چاہیے کہ اب ہم شروع ہو جائیں اقسام ثلاثہ کے اندر، تین قسموں میں. واللہ الموفق، اور اللہ ہی توفیق دینے والے، والمعین، اور مدد کرنے والے ہیں. القسم الاول فی الاسم وقد مر تعریفہ، قسمانہ تین قسمیں بیان ہوں گی، قسم اول میں اسم، قسم ثانی میں فعل، قسم ثالث میں حروف بیان ہوں گے. تو کہتے ہیں القسم الاول قسم اول اسم میں، وقد مر تاریخہ، اور تحقیق گزر چکی ہے اس کی تاریخ، اسم کی تاریخ بیان کر چکے ہیں. پھر کہتے ہیں وہ ينقسم الى المعرب والمبنی، یہ اسم تقسیم ہوتا ہے معرب اور مبنی کی طرف، وہ دو قسم پر ہے. فلنذکر احکامہ فی بابین وخاتمت، پس چاہیے کہ ہم ذکر کریں ان دونوں کے احکام کو، اب چاہیے کہ ہم اس کے احکام یعنی اسم کے احکام کو ذکر کریں دو بابوں میں اور ایک خاتمے میں، دو باب ذکر کریں گے اور ایک خاتمہ. الباب الاول فی الاسم المعربی، پہلا باب ہے اس میں معرب کے بارے میں. وفیہ مقدمت وثلاثۃ مقاصد وخاتمت، اس میں ایک مقدمہ ہے، تین مقاصد ہیں اور ایک خاتمہ ہے. اما المقدمت ففیہا فصول، بس مقدمہ جو ہے ففیہا فصول، بس اس میں کئی فصلیں ہیں، جی سمجھ، چار فصلیں آئیں گی بھائی. فصل فی تعریف الاسم المعربی، اس میں معرب کی تعریف میں پہلی فصل، اس میں معرب کس کو کہتے ہیں؟ وہو کل اسم رکب مع غیرہ، ہر ایسا اسم ہے رکب مع غیرہ جو جوڑا گیا ہو غیر کے ساتھ، کس کے ساتھ جوڑا گیا ہو؟ غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو، غیر سے مراد مولانا اس کا عامل ہے، غیر سے کیا مراد ہے؟ اس کا عامل. ہر ایسا اسم ہے یا مولانا غیر، یا غیر کو غیر کے معنی میں رہنے دیں، غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو لیکن اس کا عامل بھی وہاں موجود ہو، چاہے وہ غیر ہو چاہے اس غیر کے علاوہ ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں، وہ ہر ایسا اسم جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو لیکن شرط کیا ہے؟ ساتھ عامل بھی ہو، اس کا کیا ہو؟ عامل بھی ہو، چاہے وہی غیر عامل ہو چاہے کوئی اور عامل ہو. مثلا ہم نے جوڑا مولانا زید قائم، زید کو کس سے جوڑا؟ قائم کے ساتھ. تو اب دیکھیے مولانا، اب یہ مولانا غیر کے، زید کس کے ساتھ جڑ گیا؟ غیر کے ساتھ، اور اس میں عامل ابتدا ہے، کیا ہے؟ ابتدا. مبتدا کے اندر بھی عامل ابتدا ہوتی ہے، خبر کے اندر بھی عامل ابتدا ہوتی ہے. آگے ابتدا کی تعریف آ جائے گی. ابتدا کس کو کہتے ہیں؟ عامل معنوی. یہ کیا ہے؟ عامل معنوی ہے، بس یہ یاد رکھیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھیے مولانا، میں کہتا ہوں غلام زیدن، غلام غلام زیدن. بھائی دیکھو، یہاں زیدن یہ معرب ہے، اس لیے کہ اس کا عامل غلام موجود ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کو جر کون دیتا ہے؟ مضاف. بھائی مضاف کیا کرتا ہے؟ مضاف الیہ کو. تو وہ عامل ہوا، تو یہ اپنے عامل کے ساتھ آیا، تو یہ کیا بن گیا مولانا؟ معرب. کیا بنا؟ معرب بنا. لیکن غلام یہ معرب نہیں مولانا، یہ معرب کیوں معرب نہیں؟ کیونکہ میں نے کیا کہا تھا؟ غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو اس طریقے پر کے ساتھ عامل بھی آ جائے بھائی، اور یہاں غلام میں کوئی عامل ہے بھائی؟ غلام پر آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ رفع پڑھنا چاہتے ہیں؟ کیوں پڑھیں گے بھائی؟ رفع کے لیے کوئی عامل چاہیے یا نہیں چاہیے بھائی؟ فعل چاہیے جو اس کے لیے یہ فاعل بنے، یا یہ مبتدا بنے، یا یہ خبر بنے، یا یہ نائب فاعل بنے، پھر مرفوع ہو سکتا ہے بغیر کسی وجہ کے. رفع نہیں بھائی، رفع نصب جر ہر کی وجہ سے آتا ہے یا بغیر وجہ کے آ جاتے ہیں؟ کسی وجہ سے چاہیے، تو وہ عامل کی وجہ سے آتے ہیں رفع نصب جر. یہاں پر کوئی عامل ہے جو اس کو رفع دے یا نصب دے یا جر دے؟ کوئی عامل ہی نہیں. تو لہذا غلام یہ مبنی ہوا. کیا ہوا؟ مبنی ہوا. اور زیدین یہ کیا ہے؟ اس پر تو جر پڑیں گے، اور جر اس میں کون، اس کو کون دے رہا ہے؟ غلام. تو یہ کیا ہوا؟ معرب. تو غلام مبنی ہوا، لیکن مبنی ایسا ہے کہ بالفعل یعنی فعل حال، یہ کیا ہے؟ مبنی ہے، لیکن اس میں معرب بننے کی صلاحیت ہے. جیسے کوئی عامل آئے گا یہ کیا بن جائے گا؟ جاء غلام زیدن، کیا بن گیا؟ غلام. اب معرب بن گیا، کیونکہ ترکیب میں بھی ہے اور ساتھ کیا ہے؟ عامل بھی ہے، جا اس کو رفع دے رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو جب تک عامل ساتھ نہیں ہوگا وہ معرب نہیں. دراصل یہاں دو مذہب ہیں مولانا، بعض علماء کے نزدیک معرب وہ ہے جس پر جو اعراب کو قبول کرے. چلو چھوڑو، بات دوسری طرف نکل جائے گی. بس تو ان کے نزدیک جب تک ترکیب میں واقع نہ ہو اور ساتھ عامل نہ ہو کوئی معرب نہیں. نیز دوسری شرط، یہ تو ایک آدھی بات ابھی ہوئی ہے، ولا یشبہ مبنی الاصل، مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو. بھائی مبنی الاصل کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں آن الحرف والامر الحاضر والماضیہ، یعنی کہ حرف ہے، امر حاضر ہے اور ماضی. مبنی الاصل دنیا میں تین چیزیں ہیں مولانا، حروف اور امر حاضر اور ماضی، یہ تین مبنی ہیں، مبنی الاصل ہیں. تو جو ان کے مشابہ ہو جائے گا وہ بھی کیا بن جائے گا؟ مبنی بن جائے گا. تو دو باتیں ہوئی مولانا، ایک تو یہ کہ وہ اسم ترکیب میں غیر کے ساتھ جو ہو واقع ہو رہا ہو اور ساتھ اس کا عامل بھی ہو، اور دوسری شرط یہ کہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ بھی. اگر مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ ہے تو پھر جو ترکیب میں واقع ہو عامل بھی ساتھ آ جائے پھر بھی یہ مبنی رہے گا. میں کہتا ہوں جا ہا اولائی، ہا اولائی کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ کس میں سے ہے؟ مبنیات میں سے ہے. تو اب حامل بھی آ رہا ہے، ترکیب میں بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی یہ معرب نہیں. آپ کہتے ہیں جا ہا اولائی، رأیت ہا اولائی، مررت بہا اولائی، تینوں حالتوں میں ایک ہی طرح ہے، حمزہ پر کسرہ ہی آ رہا ہے، کوئی حالت بدل نہیں رہی. سمجھ میں آیا؟ اور مشابہتیں، کچھ خاص مشابہتیں مراد ہیں جو اگلی کتابوں میں آپ پڑھیں گے یا اسی کتاب میں بھی چند آ جائیں گی. مثال کے طور پر ذکر کر دیتا ہوں، اس میں اشارہ یہ حروف کے مشابہ ہے. کس کے مشابہ ہے؟ اس لیے یہ مبنی ہے، کیونکہ مبنی مبنی کون ہوگا؟ مبنی دو ہی قسم کے ہیں، یا مبنی الاصل ہے یا مبنی الاصل کے مشابہ ہے. تو مبنی الاصل تو یہ تین چیزیں ہیں، حروف، امر حاضر اور ماضی. ان میں سے اس میں کوئی اشارہ، اس میں اشارہ ہے، حرف ہے نہیں، امر حاضر ہے یہ نہیں، ماضی ہے، تو تین میں سے تو نہیں ہے. تو پھر لازمی بات ہے یہ ان کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی بنا. اور کیا مشابہت ہے؟ کہتے ہیں اس کے مشابہت حرف کے ساتھ ہے. جیسے حرف اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج، اسی طرح اس میں اشارہ بھی مشار الیہ کا محتاج. ہاذا کس کا محتاج؟ کسی چیز کی طرف اشارہ چاہیے، یہ مراد ہے. تو یا تو وہ لفظوں میں ہوگا، ہاذا الکتاب مشار الیہ لفظوں میں آگے ذکر ہوگا، یا حسی طور پہ اشارہ ہوگا اس چیز کی طرف، خارج میں مشار الیہ موجود ہوگا. میں کہتا ہوں ہاذا، تو اب دیکھو حسی طور پر ایک چیز موجود ہے، مشار الیہ کو اس میں اشارہ محتاج ہوا. تو جیسے حرف محتاج ہوتا ہے، یہ بھی کیا ہوا؟ محتاج. تو محتاج ہونے کے اعتبار سے اس میں اشارہ کس کی طرح ہو گیا؟ حرف کی طرح. اور حرف تو ہے مبنی الاصل، تو جب یہ اس جیسا ہوا تو کیا بن گیا؟ مبنی بن گیا. سمجھ میں آئی صورت بھائی؟ نحو زید فی قام زید، جیسے کہ زید ان کا لفظ معرب ہے مولانا، کس جملے کے اندر؟ فی، اس جملے میں، قام زید، قام، تو دیکھو قام زید کے اندر یہ زید کا لفظ مولانا کیا ہے؟ زید کا لفظ معرب ہے، مبنی ہے، معرب ہے، کیونکہ ترکیب میں بھی واقع ہو رہا ہے اور ساتھ اس کا عامل بھی ہے اور مبنی الاصل کے ساتھ یہ مشابہ بھی، اسی لیے تو اعراب بدلتا ہے. جا زید، رأیت زید، مررت بھی، حالانکہ مبنی تو بدلتا نہیں. لا زید وحدہ، اکیلا زید لفظ وہ نہیں ہے مولانا، لعدم ترکیبی، کیونکہ ترکیب ہی تو زید. بھئی آپ اس کو زیدن پڑھنا چاہتے ہیں، کیوں پڑھیں گے زید؟ زیدن آپ نہیں پڑھ سکتے اس کو، کیوں؟ یہ تو رفع دے رہے ہیں، اور رفع کے لیے کوئی عامل چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے. تو لہذا زید اکیلا یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. سمجھ میں آیا؟ مبنی ہے، اور مبنی ہے. ہاں بالفعل مبنی ہے لیکن بالقوا اس میں معرب بن، بالقوا کیا ہے؟ معرب ہے، یعنی اس میں معرب بننے کی جیسی ترکیب آئے گی یہ پھر معرب بن جائے گا. ولا ہاؤلائی، اور نہ ہی ہاؤلائی فی اس جملے کے اندر قام ہاؤلائی، ہاؤلائی کا لفظ بھی معرب نہیں ہے اس جملے میں. قام ہاؤلائی لوجود شبہ، کس وجہ سے مولانا؟ مشابہت کی وجہ سے. وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا، اور اس میں معرب کو کیا کہتے ہیں مولانا؟ متمکن کہتے ہیں، اس کیونکہ یہ اعراب کو کیا کرتا ہے؟ جگہ دیتا ہے. فصل حکمہ، حکم بتلائیں گے اب اس میں معرب کا، کہتے ہیں اَن يَخْتَلِفَ آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ اخْتِلَافًا لَفْزِيًا، حکم اس کا یہ ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے عوامل کے بدلنے سے. اختلافاً لفظیا، یہ بدلنا یا تو لفظی ہوگا، جیسے جاءنی زید و رأیت زیدا و مررت بزید، دیکھو زید کا آخر عوامل کیا بدلنے سے بدل رہا ہے، جاء سے مرفوع ہے، رأیت کے ساتھ منصوب ہے، مررت با کے ساتھ کیا ہے؟ مجرور ہے. او تقدیریا، یا مولانا وہ اختلاف تقدیری ہوگا، جیسے جاءنی موسیٰ رأیت موسیٰ و مررت بھی موسیٰ، یہاں اعراب تقدیری ہے، تینوں حالتوں میں بدل رہا ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، اس لیے کہ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، اور الف مقصورہ ہونے کی وجہ سے اس پر اعراب نہیں آ سکتا. اگر الف مقصورہ نہ ہوتا تو ہمیں آنکھوں سے نظر آتا، ہمیں تلفظ سے پتا چلتا مولانا کہ کیا ہو رہا ہے، اس کی حالت بدل رہی ہے. تو آخر کا بدلنا کبھی مولانا لفظاً ہوتا ہے، کبھی تقدیراً ہوتا ہے، دونوں کی مثالیں گزر گئیں. اب بات آئی اعراب کی، بھائی اعراب کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الاعراب ما به یختلف آخر المعرب، اختلاف وہ چیز ہے جس کے سبب سے بدلتا ہے معرب کا آخر. کالضمت والفتحۃ والکسرت، جیسے کہ ضمہ ہے فتحہ ہے، اور تو زیدن پر یہ کیا ہے؟ ضمہ رہا ہے، یہ اعراب. زیدن پر فتحہ ہے، زیدن پر کسرہ ہے، یہ اعراب ہیں، اس سے بدل رہا ہے اس کا آخر. اور اسی طرح والواو والالف والیا، واو الف اور یا، یہ بھی اعراب ہیں مولانا. جیسے آپ کیا کہتے ہیں؟ جاءنی ابوہ رأیت اباہ مررت بابیہ، تو ابا ابوہ واو آیا، اباہ الف آیا، ابیہ یا آئی، تو یہ اعراب. و اعراب الاسم علی ثلاثۃ انواع، اسم کا اعراب تین قسم پر ہے مولانا، رفع و نصب و جر. فعل میں بتلائیں گے آپ کو، فعل مضارع کا اعراب تین قسم پر ہے، وہ ہوگا رفع و نصب و جزم. تو اسم کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع نصب جر. اور فعل کا اعراب فعل مضارع کا کیا ہوتا ہے؟ رفع نصب جزم. بھائی اچھا، والعامل ما به رفع او نصب، اور عامل کس کو کہتے ہیں؟ بھائی عامل وہ ہے جس کے سبب سے رفع آئے یا نصب آئے یا جر آئے. جاء زید، زید میں رفع کس کی وجہ سے آیا؟ جاء، تو یہ عامل ہے. رأیت زید، زید پر نصب کیوں آیا؟ رأیت کی وجہ سے. مررت بزید، جر کس وجہ سے آیا؟ با کی وجہ سے. تو یہ عامل ہیں. ومحل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخير، محل اعراب اسم سے، اسم میں سے وہ حرف اخیر ہوتا ہے. بھئی اسم کا آخر، آخری کلی حرف جو ہوتا ہے اس پر اعراب آتا ہے. زید ان کے کس حرف پہ اعراب آئے گا؟ دال پر، رفع نصب جر. تو یہ محل اعراب ہے. مثال الکل، ساروں کی مثال مولانا، اعراب عامل محل اعراب وغیرہ کی. قام زید، تو فقام عامل، قام زید کے اندر قام کون ہے؟ عامل ہے. وزید معرب، اور زید کیا ہے؟ معرب ہے. وزمت اعراب، اور زمہ اعراب ہے. والدال محل الاعراب، اور دال کیا ہے؟ محل اعراب ہے. وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا يُعْرَبُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِلَّا الْإِسْمُ الْمُتَمَكِّنُ، کلام عرب میں اعراب نہیں دیا جاتا مگر اس میں متمکن ہی کو. والفعل المضارع، اور فعل مزار. بھائی معرب کو دوسرا نام کیا تھا؟ متمکن. کیا نام تھا؟ تو اعراب دو ہی چیزوں پر آتا ہے، یا اس میں متمکن پر آئے گا مولانا، یا کس پر آئے گا؟ پہلے مضارع. بھائی باقی ساری چیزیں کیا ہیں؟ مبنی ہوں گی. وَسَيَجِئُ حُکْمُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي ان شاء اللہ تعالیٰ. اور کہتے ہیں ان قریب اس فعل مضارع کا حکم آ جائے گا قسم ثانی میں، کیونکہ وہ فعل ہے اور وہ قسم ثانی میں بیان ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. فَصْلٌ فِي أَصْنَافِ إِعْرَابِ الْإِسْمِ. یہ فصل ہے مولانا اعراب اسم کی، اعراب کی قسموں کے اندر. اصناف معنی اقسام کے ہے مولانا. اعراب کے اعتبار سے اسم کتنی قسم پر ہے؟ کہتے ہیں وہی تسعت اصناف، یہ نو اقسام ہیں اس کی، نو اقسام پر ہے. بھائی آپ نے نحمیر کے اندر پڑھا ہوگا 16 قسمیں ہیں اعراب کے اعتبار سے اسم کی، کتنی قسمیں؟ 16 قسمیں. انہی 16 قسموں کو اب یہ لپیٹ دیں گے، صرف 9 قسمیں بنا دیں گے اس کی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اچھا یہاں ایک بات آئی تھی مولانا، ضمہ فتحہ کسرہ وغیرہ رفع نصب جر آئے. یاد رکھو مولانا یہ ان کے تین قسم کے نام ہیں، یہاں پر تین نام ہیں. ایک کیا ہے؟ ضم فتح کسر. کیا ہے؟ ضم فتح کسر. ایک ہے ضمت فتحۃ کسرۃ، ساتھ مل جاتی ہے. ایک ہے رفع نصب جر. کتنے قسم کے نام؟ اول کیا؟ ضم فتح. دوسرا ضمت فتحۃ کسرۃ. تیسرا رفع نصب جر. یاد رکھو ان میں سے جو رف ضم فتح کسر بغیر تا کے ہے، یہ مبنی کے ساتھ خاص ہے، مبنی کے حرکات بتانے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوں، یہ نام استعمال ہوں گے. مبنی علی الضم ہے، مبنی علی کس پر ہے؟ فتح ہے اور کسر ہے. اور ایک ہے مولانا رفع نصب جر، یہ خاص ہے معرب کے ساتھ. معرب کا بتلانا ہوگا تو کہیں گے یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، جبکہ تیسرا نام ضمت فتحۃ کسرۃ تھا، یہ دونوں کے ساتھ استعمال ہوں گے. سمجھ میں آیا؟ ضم فتح کسر یہ کس کے ساتھ خاص ہیں؟ مبنی کے ساتھ. رفع نصب جر معرب کے ساتھ، اور ضمت فتحۃ کسرۃ دونوں کے ساتھ. الاول پہلی قسم یہ ہے، ان یکون الرفع بالضمت والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ، کہ رفع ضمے کے ساتھ آئے، نصب فتحہ کے ساتھ آئے، اور جر کسرہ کے ساتھ آئے. ویختص بالمفرد المنصرف الصحیح، اور یہ خاص ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ. مفرد منصرف صحیح، تو مفرد کی قید لگائی مولانا، تثنیہ جمع کو نکال دیا، منصرف کی قید لگائی غیر منصرف کو نکال دیا، صحیح کی قید لگائی تو ناقص کو نکال دیا. یاد رکھو مولانا ایک آپ نے صحیح پڑھا ہے صرف کے اندر، ایک صحیح ہوتا ہے نحو کے اندر. صرف میں صحیح کس کو کہتے تھے آپ؟ جس میں حروف علت میں سے کوئی نہ ہو، دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں، اور مولانا کسی حرف اصلی کے مقابلہ میں حمزہ نہ ہو، یہی پڑھی تھی. لیکن یہاں پر اتنی لمبی تفصیل نہیں، بس اگر آخری حرف، کیونکہ یہاں نحو ہے، نحوی بات کرتا ہے اعراب سے، اور اعراب آتا ہے آخری حرف پر، بس آخری حرف کو دیکھو، آخری حرف کیا ہے؟ حرف علت نہ ہو تو وہ صحیح ہے، اور اگر آخری حرف حرف علت ہے تو صحیح نہیں ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھیے خود بتلا رہے ہیں صحیح کس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں وہ ہوا عند النحات، وہ نحویوں کے نزدیک ما وہ کلمہ ہے، لا یکون فی آخره حرف علت، کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، کا زید، جیسے کیا ہے زید. بھائی وَبِ تو یہ اعراب خاص ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ وَبِالْجَارِ مَجْرَى صَحِيحِ اور جاری مجرائے صحیح بھئی جاری مجرائے قائم مقام صحیح کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں وہ مَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ وَاُنْ اَوْ يَاُنْ مَا قَبْلَهَا اُمْوَا سَاكِنُنْ وہ ایسا اس کلمہ ہے جس کے آخر میں وَاُ یا ہو ایسا وَاُ اور یا کہ جن کا مَا قَبَلْ سَاكِنْ ہو بھئی زب یون مولانا دیکھو اب آخر میں یا تو ہے لیکن یا سے پہلے کیا ہے ساکن اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں قائم مقام صحیح تو جیسے صحیح پر اعراب کا پڑھنا آسان ہوتا ہے اسی طرح ان کے آخر میں ہے تو وہ یا آ رہی ہے لیکن چونکہ ما قبل ساکن ہے اس لئے ان پر بھی اعراب تینوں پڑھنا آسان ہے اس لئے یہ بھی کیا ہے قائم مقام صحیح کے ہیں قدلوین یہ واوی کی مثال ہے وزبین اور یہ کس کی مثال ہے دل دول کو کہتے ہیں زب ہرن کو کہتے ہیں والبالجمع المکسر المنصرفی نیز یہ اعراب خاص ہے جمع مکسر منصرف کے ساتھ جمع کا صیغہ ہو مکسر ہو یعنی جمع سالم نہ ہو منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو کر رجال جیسے رجال کا رس دیکھو ایک جمع مکسر ہوتی ہے ایک جمع سالم جمع سالم وہ جس کے اندر مفرد کا وزن قائم رہے جیسے مسلمون جمع ہے مسلمون تو دیکھو وہ پورا مسلم شروع میں سلامت ہے مسلمون کے شروع میں مسلم آ رہا ہے نہیں آ رہا تو سالم ہے وزن نہیں ٹوٹا اس کو کہتے ہیں جمع سالم اور ایک وہ جمع جس میں وہ کا وزن ٹوٹ جائے مفرد کا وزن تھا رجل فاعل اور جمع کیا ہے رجال تو رجل کے شروع میں آ رہا ہے اس کے نہیں وزن ٹوٹ گیا را پر فتحہ تھا ہم نے کسرہ دے دیا جی پر ضمہ تھا ہم نے کیا فتحہ دے دیا درمیان میں الف آ گیا سارا وزن ہی ٹوٹ گیا بھئی تو اس کو جمع مکسر کہتے ہیں کر رجال ان بھئی اس پر بھی یہ تقول اب دیکھو تینوں کی مثال دے گا مفرد منصرف صحیح جاری مجرائے صحیح جمع مکسر منصرف جاءنی زیدن ودلون وزبیون زید کس کی مثال ہے مفرد منصرف دلون جاری مجرائے صحیح ورجالون جمع مکسر منصرف یہ حالت رفعی تھی ورعید زیدن ودلون وزبیون تو حالت دیکھو یہ حالت نسبی ہے ورجالن ومررت بزیدن ودلون وزبیون ورجالن تو دیکھو حالت رفعی میں تینوں پر ضمہ سب پر ضمہ حالت نسبی میں فتحہ حالت جری میں کسرہ آیا بھئی تو یہ تین اعراب تینوں حالتوں میں الگ الگ آ رہے ہیں بھئی الثانی دوسری قسم یہ ہے اَن يَكُونَ الرَّفْعُ بِالضَّمَّةِ وَالنَّصْبُ وَالْجَرُّ بِالْكَسْرَةِ رفع تو آئے ضمہ کے ساتھ رفع کس کے ساتھ آئے گا ضمہ کے ساتھ وَالنَّصْبُ وَالْجَرُّ بِالْكَسْرَةِ اور نصب اور جر دونوں کس کے ساتھ آئیں گے یہ یاد کرتے جاؤ ابھی میں پوچھوں گا سب سے اور نصب اور جر آئیں گے کسرہ کے ساتھ وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ اور یہ خاص ہے اعراب کس کے ساتھ جمع کے ایسی جمع جو مؤنث کی جمع ہو اور کیسے ہو سالم جمع مؤنث سالم جانتے ہو کس کو کہتے ہیں بھئی وہ جمع جس کے آخر میں الف تا آئے کیا ہے مسلمتن کی جمع کیا ہے کہ مسلمات یہ جمع مؤنث سالم ہے اب دیکھو آپ کہتے ہیں جاء مسلماتن رأیتو مسلمات تین مسلمات تن نہیں کہنا کیونکہ اس کا نصب کس کے تابع ہے جر تابع ہے تو نصب اور جر دونوں کسرہ کے ساتھ آئیں گے رأیتو مسلماتن مررتو بھی مسلماتن تو دیکھو تقولو تو کہے گا ہن مسلماتن یہ حالت رفعی ہے ورائیتو مسلماتن حالت نسبی ہے ومررتو بھی مسلماتن حالت جری ہے الثالث تیسری قسم یہ ہے مولانا اَن يَقُونَ الرَّفْعُ بِالضَّمَّةِ وَالنَّصْبُ وَالْجَرُّ بِالْفَتْحَةِ کہ رفع تو ضمے کے ساتھ آئے لیکن نصب اور جر کس کے ساتھ آئے فتحے کے ساتھ آئے وَيُخْتَصُ بِغَيْرِ الْمُنصَرِفِ اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ غیر منصرف مولانا رفع آئے گا کس کے ساتھ ضمے کے ساتھ اور نصب اور جر فتحے کے ساتھ تَقَ عُمَر جیسے عُمَر کا لفظ ہے تَقُولُ جَاءَنِ عُمَرُ وَرَأَيْتُ عُمَرَ وَمَرَرْتُ بِعُمَرَ تو دیکھو مَرَرْتُ بِعُمَرَ اس پر یاد رکھو غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی کسرہ اور تنوین نہیں آتی. جا انی ہو مارو حالت رفعی میں ہے، تنوین نہیں آئی، مرفوع ہے ضمے کے ساتھ. ورا اے تو ہو مارا یہ کیا ہے، حالت نصبی میں ہے، تنوین نہیں آئی. وہ مرار تو بھی ہو مارا، دیکھو با نے جر دیا لیکن وہ جر بھی کس کی صورت میں آ رہا ہے، بس ہے تو ہے یہ مجرور ہی، یہ نہ کہنا یہ مفتو ہے اس وقت، بلکہ یہ کیا ہے مجرور ہے. ہاں اس کا جر آتا ہی اس صورت میں ہے. الرابع چوتھی قسم یہ ہے، ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف. اچھا پہلے سب دوہرا لو پچھلے بھائی، دیکھیے انہوں نے پہلی قسم کا اعراب کیا ہے، حالت رفع کس کے ساتھ آئے گا، زمگ نصب جر، یہ کتنی قسموں کے ساتھ خاص، تین، اول مفرد منصرف صحیح، ثانی جاری مجرا صحیح، ثالث جمع مکسر منصرف کے ساتھ، دوسری قسم کا رفع کس کے ساتھ، نصب اور جر، اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے، جمع مؤنث سالم. تیسری قسم کا رفع کس کے ساتھ اور نصب اور جر، اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے، غیر منصرف کے ساتھ. الرابع چوتھی قسم یہ ہے، ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء. رفع ہوگا واو کے ساتھ، نصب آئے گا الف کے ساتھ، جر آئے گا یا کے ساتھ. ویختص بالاسماء الاسماء السته مکبره موحده مضافه الى غیر المتکلم. یہ خاص ہے اسماء سته مکبر سته کے ساتھ، اس حال میں کہ وہ مکبر ہوں یعنی مصغر نہ ہوں، موحدتن اس حال میں کہ یہ کیا ہوں، مفرد ہوں، تثنیہ اور جمع نہ ہوں، مضافتن اس حال میں کہ یہ کیا ہوں، مضاف ہوں، لیکن الى غیر یا المتکلم یا متکلم کی طرح مضاف نہ ہوں، ورنہ تو اعراب کی قسم بدل جائے گی. تو اسماء سته مکبرہ ہیں لیکن کیا شرط ہے، اسماء سته مکبرہ، اسماء سته کا اعراب ہے حالت رفی میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں، لیکن شرط کیا ہے کہ کیا ہو، مکبرہ ہو، موحدہ ہو اور مضافہ ہو الی غیر یا ال. دوبارہ شرائط دہراؤں والا نا، کیا شرائط، اسماء کس کا اعراب، اسماء سته مکبرہ کیا شرط ہے، مکبرہ ہو اور موحدہ ہو، مضاف ہو کس کی طرح، غیر متکلم کی طرف. یہ تینوں شرائط ضروری ہیں، ایک شرط بھی پوری نہیں ہوگی تو قسم بدل جائے گی. سمجھ میں آیا. وہی اخو کا و ابو کا و ہنو کا و ہمو کی و فو کا و زو مال. اخو کا ہے مولانا اخ ہے، ابو کا و ہنو کا، اخو کا آپ کا بھائی بھائی، ابو کا باپ بھائی، ہنو کا یہ ہن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو جس کا ظاہر کرنا عیب ہو. وہ ہمو کی، ہمو کی کس کو کہتے ہیں مولانا، ہاں جو بات کہتے ہیں کہ خاوند کی طرف سے جو رشتہ دار ہو بیوی کا، بات کہتے ہیں نہیں، چاہے خاوند کی طرف سے بیوی کے رشتہ دار بن جائیں یا بیوی کی طرف سے جو خاوند کے رشتہ دار بن جائیں، سب کو ہم کہتے ہیں. تو ہمو کا کہنا بھی صحیح ہے اس صورت میں. وفو کا فم سے ہے مولانا، مو کو کہتے ہیں. وزو مال، ان مال والا. تقول، دیکھو اب سب کی مثال. جا انی اخو کا حالت رفعی میں، ورائیت اخا کا حالت نصبی میں، ومررت بی اخی کا حالت جری میں، وقض البواقی، اور باقی بھی پانچ اسی طرح ہیں مولانا، قیاس کر سکتے ہیں. الخامس پانچویں قسم یہ ہے، ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها. الف رفع آئے گا الف کے ساتھ، تثنیہ کی بات کرنے لگے ہیں، رجلانی اور رجلینی. تو دیکھو حالت رفعی الف کے ساتھ، اور نصب، اور نصب اور جر کس کے ساتھ، یا کہ ایسی یا کہ مفتوح ہو جس کا ما قبل. بھائی ویختص بالمثنى، اور یہ اعراب خاص ہے کس کے ساتھ، تثنیہ کے ساتھ. وکلا، اور کلا کے ساتھ کب، جب مضافن الى مزمرن، کلا کس کی طرح مضاف ہو، یاد رکھو یہ ضمیر کی طرف قید ضرور لگاؤ، اگر قلعہ مضاف ہوا اس میں ظاہر کی طرف، پھر تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا. جانی کلر رجلینی، رأیتو کلر رجلینی، مررتو بھی کلر رجلینی، تو دیکھو قلعہ کی اضافت ہو رہی ہے، اس میں ظاہر کی طرف پھر نہیں بدلے گا. سمجھ میں آیا؟ تو اسی لیے کہا جب قلعہ مضاف ہو ضمیر کی طرف، قلاہما رأیتو قلاہما، اور جانی قلعہ جانی قلاہما رأیتو، جانی رجلان قلاہما و جاء رأیت الرجلین کلیہما و مررت بالرجلین کلیہما، یہ تاکید بن کر آتا ہے مولانا، تاکید بنتا ہے. تو یہ اعراب خاص ہے تثنیہ کے ساتھ اور قلعہ کے ساتھ، جبکہ وہ مضاف ہو ضمیر کی طرف، قلعہ بھی مراد ہے اور کلتا بھی مراد ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ قلعہ کیونکہ جب مذکر کو ذکر کر دیا تو مذکر اصل ہے اور مؤنث کیا ہے؟ فرع. اور تو اصل کو ذکر کر دیا تو فرع خود بخود آ گئی. وسنانی وسنتانی اور اسنانی اسنتانی، تو اسنانی اسنتانی کا بھی یہ اعراب ہے، اسنتانی اسنانی، حالت رفعی میں کس کے ساتھ؟ الف کے ساتھ. حالت نصبی جری میں یا ما قبل مفتو کے ساتھ. اس پر اشکال ہوگا آپ کے ذہن میں کہ تثنیہ کو ذکر جب کر دیا تو اسنانی اسنتانی کو کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ ذہن میں اشکال آتا ہے یا نہیں؟ بھئی یہ تثنیہ نہیں ہے، آپ کو کس نے کہا یہ تثنیہ ہے؟ تثنیہ اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف نون کا اضافہ آپ کرتے ہیں، اور ورنہ اس کے علاوہ وہ مفرد ہوتا ہے. رجلانی، یہ الف نون ہٹاؤ کیا بن گیا؟ مفرد بن گیا یا نہیں بن گیا؟ تو معلوم ہوا تثنیہ میں الف نون کا اضافہ ہوتا ہے، اور اسنان اسنتانی میں ایسا ہے الف نون کو ہٹا کر استعمال کرتے ہیں آپ، الف نون کے بغیر استعمال. ہاں تو دوسرا اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ پیچھے قلعہ کو ذکر کر دیا تھا، قلتا کو ذکر نہیں کیا، کہ مذکر آ گیا تو مؤنث بھی خود بخود آ گئی اس کو ذکر کرنے، اور یہاں پہ دونوں کو الگ الگ ذکر کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بھئی یہ محل اعتراض نہیں ہے، دونوں کو ذکر کر دیا تو کرنا بھی دونوں کو ذکر چاہیے. محل اعتراض پہلے تھا کہ ایک کو ذکر کیا دوسرے کو ذکر کیوں نہیں کیا، پھر سوال بنتا تھا، تو ہم جواب دے دیا کہ جب اصل کو ذکر کر دیا تو فرع کو ذکر کرنے کی ضرورت، اور یہاں دونوں کو کر دیا. اچھی بات. تقول جانی رجلانی کلاہما و اسنانی و اسنتانی، آئے جانی رجلانی کلاہما، تو دیکھو کلاہما رجلان تثنیہ بھی آ گیا، کلاہما اس کی تاکید بھی آ گئی، اور اسنانی و اسنا سارے الف کے ساتھ آ رہے ہیں. ورأیت الرجلین کلیہما وسنینی و اسنینی و اسنتینی، سارے یا ماقبل مفتو ہیں. ومررت بالرجلین کلیہما و اسنینی و اسنتینی، سارے کیا ہیں مولانا جی؟ یا ما قبل مفتو. السادس، چھٹی قسم ہے، ان یکون الرفع بالواو، کہ رفع واو کے ساتھ ہو، ایسا واو المضموم ما قبلها، جس کا ما قبل کیا ہو؟ مضموم ہو. والنصب والجر بالیاء، اور نصب اور جر کس کے ساتھ ہو؟ المقصور ما قبلها، ایسی یا کہ جس کا ما قبل مقصور ہو. ویختص بجمع المذکر السالم، اور یہ اعراب خاص ہے کس کے ساتھ؟ جمع مذکر سالم کے ساتھ. نحو مسلمون و اولو، اور کس کے ساتھ؟ اولو کے ساتھ مولانا. و عشرون، اور عشرون مع اخواتها، عشرون اپنی اخوات کے ساتھ. اخوات سے مراد ہیں عشرون کے جو مشابہ ہیں، عشرون کے جو مشابہ ہیں تو ان کو اخوات کہا. اس لیے کس کے مولانا؟ کلمتن کی تعویل میں. کس میں؟ تو کلمہ ہے، تو یہ مؤنث. عشرون کیا ہوا؟ مؤنث ہوا، تو مؤنث مؤنث جیسی ہیں تو ان پہ اخوات کا اطلاق کیا، کیونکہ بہنیں جیسے ایک دوسرے کے مماثل ہوتی ہیں، تو عشرون ثلاثون، تو ثلاثون اربعون خمسون بھی کیا ہیں؟ عشرون کے مشابہ ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو اگر یہ مذکر لفظ ان کی تعویل میں لیتے تو پھر ہم کیا کہتے جی؟ تو پھر اخوان وغیرہ کا اطلاق کرتے، بھائی ہونے کا اطلاق کرتے، لیکن اب کیا اطلاق کیا؟ اخوات کا اطلاق. تو عشرون اور جس کے ساتھ اس کے مشابہ ہیں.
سمجھ میں آیا؟ تقول جاءنی مسلم و عشرون و اولو مال، اولو بمانے زو کے ہے، جمع ہے زو کی، من غیر لفظی ہی، زو مال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مال والا، اولو مال مال والے. آئے جانی مسلمون، تو دیکھو حالت رفی میں واو ما قبل مضموم سب میں آ رہا ہے، مسلمون و عشرون و اولو مال، اور حالت نسبی جری میں یا ما قبل مقصور ہے، رأیت مسلمین و عشرین و اولی مال، حالت نسبی ہے، و مررت بمسلمین و عشرین و اولی مال، یہ حالت جری ہے. سمجھ میں آیا؟ نیز مولانا ایک بات یاد رکھو، اولو کے لفظ کو دیکھو مولانا، اس میں واو کو لکھتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں، اور یہ لکھنے کی وجہ یہ ہے مولانا کہ اولی حالت جری میں جب لکھا جاتا ہے، آخری کلمہ دیکھ رہے ہو، وہ اولی مال، اس میں واو کو لکھتے ہیں اولی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر واو نہ لکھا جائے تو پتہ نہیں چلے گا یہ اولی ہے یا الہ ہے، پتہ چلے گا نہیں، الہ جیسا یہ تو بن گیا، تو فرق کرنے کے لیے حالت جری میں واو درمیان میں لکھ دیتے ہیں، الہ میں واو نہیں ہے تو اس میں کیا لکھ دیتے ہیں؟ واو لکھ دیتے ہیں، اور جب حالت جری میں واو لکھ دیا تو حالت نسبی اور رفی میں بھی کیا لکھتے ہیں؟ واو، تاکہ یہ نہ ہو کبھی واو ہے کبھی واو نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہی واو لکھتے ہیں. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اب مولانا پھر اعراب ذرا دہرا لو مولانا جی. حالت رفعی میں بھائی ہاں کتنی قسم پر ہے اعراب اسم کا؟ نو قسم پر. پہلی قسم کا رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ نصب، جر. یہ کتنے قسموں کے ساتھ تھا؟ تین قسمیں. اول مفرد منصرف صحیح، ثانی جاری مجرہ صحیح، ثالث جمع مکسر منصرف. اچھا دوسری قسم رفع کس کے ساتھ؟ نصب اور جر کسرہ کے ساتھ. یہ کس قسم کے ساتھ تھا؟ جمع مؤنث سالم کے ساتھ. تیسری قسم رفع کس کے ساتھ؟ ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر. فتحہ کے ساتھ. یہ کس قسم کے ساتھ خاص؟ غیر منصرف کے ساتھ. چوتھی قسم رفع کس کے ساتھ؟ واو کے ساتھ. نصب کس کے ساتھ؟ جر کس کے ساتھ؟ یا کے ساتھ. یہ کس کا اعراب ہے؟ پورا نام لو بھائی، پورا اسماء ستا، اسماء ستا مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر المتکلم. اسے اس کے بعد پانچویں قسم رفع کس کے ساتھ؟ الف کے ساتھ. اور نصب اور جر، اور یہ کتنی قسموں کے ساتھ تھا؟ تین قسموں کے ساتھ. اول تثنیہ، ثانی علاج، پوری بات کرو، علاج اب مضاف ہو کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف. تیسرا بھائی اسنانی و اسنتانی. چھٹی قسم اعراب کی رفع کس کے ساتھ؟ وہ ما قبل مضموم کے ساتھ. نصب، نصب اور جر، اور یہ کتنی قسموں کے ساتھ خاص ہے؟ تین. کون کون سی؟ جمع مذکر سالم اور اولو اور وعلم ان نون تثنیۃ مکسورۃ ابدا. نون تثنیۃ اور جمع آئے، تثنیۃ اور جمع آئے تھے تو اب بتلا رہے ہیں کہ نون تثنیہ ہمیشہ مکسور ہوگا. رجلانی و نون جمع السلامت مفتوحت ابدا، اور جمع سلامت کا نون جو ہے ہمیشہ مفتو ہوگا. وکلاہما تسقطان عند الاضافتی، اور اضافت کے وقت یہ دونوں گر جاتے ہیں. تقول جانی غلام زیدن، تو اصل میں کیا تھا؟ غلامان زیدن و مسلم مصرن. سمجھ میں آیا بھائی؟ السابع ساتویں قسم یہ مولانا، ان یکون الرفع بتقدیر الذمت، و رفع تقدیر ذمہ کے ساتھ، نصب تقدیر فتحہ کے ساتھ، جر تقدیر کسرہ کے ساتھ. ویختص بالمقصور، اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ اسم مقصور کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اسم مقصور کے ساتھ. اور اسم مقصور کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. وہ ہوا ما فی آخر ہی الف مقصورہ، وہ ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. یاد رکھو کبھی الف مقصورہ لفظوں میں لفظوں تلفظ میں بھی ہوگا، کبھی تقدیراً موجود ہوگا. جیسے آپ کہتے ہیں جا ان العصا، عصا کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف. یہ کیا ہے؟ الف مقصورہ. تو دیکھو تلفظ میں بھی آ رہا ہے، اور کبھی کبھار وہ الف مقصورہ ہوتا ہے لیکن گر جاتا ہے، تقدیراً ہوتا ہے. جا انی فتن، جا انی یہ دراصل کیا تھا؟ فتیون تھا. کیا تھا؟ فتیون. پھر کیا ہوا مولانا؟ یا متحرک ما قبل فتحہ، اس کو کس سے بدلا؟ الف سے. تو کیا بنا؟ فتان. تو الف آیا یا نہیں آیا؟ الف یہاں موجود ہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ نون اور الف میں اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی آیا، تو الف گر گیا. کیا رہ گیا؟ فتان. تو یہاں الف کیا ہے؟ تقدیرن ہے. کیا ہے؟ تقدیرن. تو جب الف لام اس پر آئے گا تو پھر الفتا پڑھیں گے، کیونکہ الفتا کیوں؟ اس لیے کہ الف کس وجہ سے گر رہا تھا؟ اجتماع ساکنین الف میں اور نون تنوین میں آیا تھا، اور جب الف لام آ جائے تو تنوین آتی ہے، جب تنوین نہیں آئے گی تو وہ اب الف میں اجتماع ساکنین بھی نہیں آئے، جو اجتماع ساکنین نہیں آیا تو وہ گرے گا بھی نہیں. اور وہ ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، کا عصا، جیسے عصا ہے ہمارا، کا عفن پڑھو ہمارا، کا عفن، وہ الف تقدیرن گر گیا. سمجھ میں آیا؟ وبالمضاف، اور یہ نیز اعراب خاص ہے اس اسم کے ساتھ جو مضاف ہو، کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف. غیر جمع المذکر السالمی، لیکن یہ اسم جمع مذکر سالم نہ ہو. بھائی کوئی بھی اسم ہو جو مضاف ہو، کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف، اس کا بھی یہی اعراب ہے، لیکن وہ اسم جمع مذکر سالم، ہاں وہ جمع مذکر سالم جب یا کی طرف مضاف ہوگا اس کا حکم الگ ہے، وہ آخری قسم میں آئے گا. بھائی کا غلامی، جیسے آپ کیا کہتے ہیں؟ غلامی. تقو، تو یہ ان کا اعراب تقدیری ہے. آپ کہتے ہیں جا انی آسن، رائے تو آسن، مرر تو بھی آسن، تو تینوں حالتوں میں اعراب کیا ہے؟ تقدیری. جا غلامی، رائے تو غلامی، مرر تو بھی، تینوں حالتوں میں اعراب کیا ہے؟ تقدیری ہے. الثامن ان یکون الرفع بتقدیر الذمہ والجر بتقدیر الکسرۃ والنصب بالفتحۃ لفظا، اور کہ رفع تقدیر ذمہ کے ساتھ ہو، جر تقدیر کسرہ کے ساتھ ہو، اور نصب فتح لفظی کے ساتھ ہو. ویختص بالمنقوص، اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ اسم منقوص. اسم منقوص کس کو کہتے ہیں بھائی؟ یہ ناقص سے ہے، جس کے آخر میں یا آئے ناقص ہوگا لیکن ما قبل کیا ہو؟ کسرہ ہو. وہ ہوا ما فی آخر ہی یا ان کے، وہ جس کے آخر میں ایسی یا ہو، ما قبلہ مکسور، جس کا ما قبل مکسور ہو، کل قاضی، جیسے کہ قاضی ہے. تقول جان القاضی ورأیت القاضی ومررت بالقاضی، تو جان القاضی رفع ذمہ تقدیری کے ساتھ، رأیت القاضی نصب فتح ومررت بالقاضی، اور جر، تو جر بھی تقدیرن آیا، رفع بھی تقدیرن آیا، اور فتحہ کیا آیا؟ لفظن. التاسع، نویں قسم یہ ہے، ان یکون الرفع بتقدیر الواوی، کہ رفع کس کے ساتھ آئے؟ تقدیر واو کے ساتھ. نصب کس اور جر کس کے ساتھ آئے؟ یا کے ساتھ، اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ ملفوظ لفظوں میں ہو، یا لفظوں میں ہو. کیا بات کی انہوں نے؟ بھائی مسلمون کا اعراب کیا تھا؟ حالت رفعی میں وہ ما قبل مضموم، نصبی جری میں یا ما قبل مقصود، لیکن یہ نویں جب اس کی جمع مذکر سالم کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو جائے تو کیسے پڑھیں گے؟ جانی مسلمی یا رأیتو بھی یا مررتو بھی. اب آپ مجھے اعراب بتائیں حالت رفعی میں، بہت تقدیری کے ساتھ، اس میں کیا رہا تھا اعراب؟ بہت تھا نا، تو بہت تقدیری کے ساتھ حالت نصب جری میں یا لفظی ہے بھائی، یا موجود ہے یا نہیں ابھی بھی؟ سمجھے، مسلمی دو یا ہیں، ایک یا تو متکلم والی ہے اور دوسری اعراب والی ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ تو حالت نصب جری میں یا لفظی اور حالت رفی میں واو تقدیری. نومی قسم یہ ہے، یکون الرفع بتقدیر الواو، کے رفع تقدیر واو کے ساتھ، والنصب والجر بالیاء لفظا، اور نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ، ویختص بجمع المذکر السالمی، اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ جمع مذکر سالم کے ساتھ، مضافا الی یا المتکلمی، اس حال میں کہ جبکہ وہ مضاف ہو کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف. تقول جانی مسلمیہ، تو جیسے آپ کہتے ہیں جانی مسلمیہ، اصل میں کیا تھا؟ مسلمون، یا پھر کیا ہوا؟ نون گر گیا، کیا رہ گیا؟ مسلمون، یا پھر واو اور یا جمع ہوئے، اور آپ نے قاعدہ پڑھا ہے واو اور یا کلمے کے آخر میں جمع ہو جائیں اور اول ساکن ہو تو واو کو یا کر کے یا میں ادغام کرتے ہیں. جو بھی پہلے ہو، اس کو نہیں دیکھنا، بس پہلے جو بھی ہے اور ایک ساکن ہے تو کیا کرتے ہیں؟ واو کو یا کر کے یا میں کیا کر دیتے ہیں؟ ادغام کر دیتے ہیں. تو کیا ہوا؟ مسلمویا ہوا، بھی میم پر ضمہ ہے، پھر میم کو اب ہم نے کسرہ دیا، کس کی وجہ سے؟ یا کی وجہ سے، تو مسلمویا ہوا. تقدیر ہو مسلم ہو یا، یہ تقدیر اس کی کیا تھی؟ مسلم ہو یا تھی. اجتماعات الواو والیا، واو اور یا جمع ہوئے، والاولا منہما ساکنتن، اور ان میں سے پہلا حرف کیا تھا؟ ساکن تھا. فقلبت الواو یا ان، تو واو کو بدل دیا گیا، کس سے؟ یا سے. تو واو کو پلٹ دیا گیا یا کے ساتھ. وادغمت الیاء فی الیاء، اور ادغام کر دیا گیا یا کا، یا میں ادغام کر دیا. وابدلت الضمۃ بالکسرۃ، اور بدل دیا گیا ضمے کو کسرہ کے ساتھ، لمناسبت الیاء، یا کے ساتھ مناسب ہونے کی وجہ سے. فصار مسلمیا، تو مسلمیا ہوا. ورأیت مسلمیا ومررت بمسلمیا، یہ نو قسمیں تھیں اعراب کی. اب دوہراؤ مولانا ساری نو کی نو قسمیں، یاد بھی کریں یا تیزی سے چلنا چاہتے ہیں آپ بھائی؟ ہاں یاد بھی کرتے ہیں، سمجھ میں آیا، فائدہ ہوگا. اچھا، اول حالت کا پہلی قسم مارا، کتنی قسمیں ہیں؟ کل نو قسمیں. پہلی قسم کا رفع کس کے ساتھ؟ نصب، جر. کتنی قسمیں ہیں اس میں؟ اول، دوسرا، تیسرا. اچھا، صحیح کس کو کہتے ہیں؟ کیا حرف علت؟ اچھا، جاری مجرا صحیح کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں کیا ہو؟ غور یا اور ماقبل، اور جمع مقص، اور تیسری قسم کیا تھی؟ منصرف. دوسری قسم کا اعراب، دوسری قسم میں رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ اور نصب اور جر، اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ جمع مؤنث سالم کس کو کہتے ہیں؟ الف تا آئے. چوتھی قسم، تیسری قسم اعراب، رفع کس کے ساتھ؟ اور نصب اور جر، اور یہ کس کے ساتھ آئے گا؟ غیر منصرف کے ساتھ. اور چوتھی قسم کا رفع کس کے ساتھ؟ نصب، جر، اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اسماء ستہ، مکبرہ، موحدہ، مضافہ الی غیر المتکلم. چوتھی قسم کا اعراب، پانچویں قسم کا رفع کس کے ساتھ؟ الف کے ساتھ، نصب اور جر. یہ کتنی قسموں میں ہے؟ تین قسموں میں. اول، تسمیہ، ثانی، دلار کلتا جبکہ مضاف ہوں، اور تیسرا نسنتانی. اس کے بعد چھٹی قسم مولانا، رفع کس کے ساتھ؟ نصب اور جر. یہ کتنی قسموں میں آئے گا؟ اول، جمع مذکر سالم، ثانی، اولو، ثالث، عشرون، اور اس کے اخوات. اس کے بعد مولانا ساتویں قسم بھائی، رفع کس کے ساتھ؟ ضمہ تقدیری، نصب، فتح تقدیری، جا جر، اور یہ کتنی قسموں کے ساتھ؟ دو قسموں کے ساتھ. اول اس میں مقصور کس کو کہتے ہیں؟ اس کے آخر میں الف مقصور ہے. اور دوسری کون سی قسم ہے؟ جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اور اسم مضاف ہو کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف. اس کے بعد آٹھویں قسم رفع کس کے ساتھ؟ جمع تقدیری. نصب کس کے ساتھ؟ فعل لفظی. اور جر کس کے ساتھ؟ اور یہ کس کا اعراب ہے؟ اس میں منقوص ناقص سے ہے مولانا. تو اس میں منقوص کس کو کہتے ہیں؟ یا اور ما قبل کسرہ ہو. سمجھ میں آیا؟ اور نویں قسم رفع کس کے ساتھ؟ واو تقدیری. اور نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ. الاسم المعرب علی نوعین کہتے ہیں اس میں معرب دو قسم پر ہے مولانا. منصرف ان، ایک تو منصرف ہے وہ ہوا ما لیس فیہ سببانی او واحد یقوم مقامہما من الاسباب التسعہ، وہ اس میں منصرف اور غیر منصرف. منصرف وہ ہے جس کے اندر دو سبب نہ ہو مولانا، یا ایک دو کے قائم مقام نہ ہو اسباب منع صرف میں سے. اسباب منع صرف کتنے ہیں؟ نو. کسی کلمے میں دو آ جائیں یا کوئی ایک ایسا آ جائے جو دو کے قائم مقام ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ غیر منصرف. تو منصرف وہ ہے جس کے اندر دو اسباب منع صرف نہ ہو یا کوئی ایک جو قائم مقام دو کے نہ ہو. تو کہتے ہیں منصرف ان وہ ما لیس فیہ سببانی، وہ اسم ہے جس کے اندر دو سبب نہ ہو. او واحد یقوم مقامہ، یا ایک قائم مقام دو کے نہ ہو. من الاسباب التسعہ، نو اسباب میں سے. کل زید، جیسے زید کا لفظ. وہی اسم الاسم المتمکن، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں متمکن بھی کہتے ہیں. وحکمہ ان یدخلہ الحرکات الثلاث مع التنوین، منصرف وہ ہے جس پر تین حرکتیں داخل ہوتی ہیں. کس کے ساتھ؟ تنوین کے ساتھ. تقول جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید وغیر منصرف. دوسری قسم منصرف ہے وہ ما فیہ سببانی، جس کے اندر دو سبب ہوں. او واحد منہا، یا ان میں سے کوئی ایک ہو، ایسا ایک. یقوم مقامہما، جو دو کے قائم مقام ہو. والاسباب التسعہ، اور اسباب التسعہ وہ یہ ہیں. یہ العدل والوصف والتانیث والمعرفۃ والعجمۃ والجمع والترکیب والالف والنون الزائدتان ووزن الفعل. یہ کتنے ہو گئے؟ نو. وحکمہ، حکم اس کا یہ ہے. اللہ یدخلہ الکسرۃ والتنوین، کہ اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتے. ویکون فی موضع الجر مفتوحا ابدا، اور جر کے مقام میں بھی یہ کیا ہوگا؟ مفتوح، یعنی اس پر فتحہ آئے گا، لیکن ہوگا مجرور ہی. یہ نہیں کہہ رہا یہ منصوب ہے، مجرور ہے، لیکن اس کا جر آتا ہی کس کی شکل میں ہے؟ فتح. تقول جاءنی احمد ورأیت احمد ومررت باحمد. اب اسباب منع صرف میں سے ہر ایک کی تعریف کریں گے اور مثالیں ذکر کریں گے. اما العدل، عدل جو ہے، فہو تغیر اللفظ من صیغته الاصلیہ الى صیغۃ اخرى تحقیقا او تقدیرا. عدل کہتے ہیں مولانا پھیرنا، پھیرنا یعنی کلمے کو پھیرنا صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغہ کی طرف. صیغہ اصلیہ وہ جس کا قانون تقاضا کر رہا تھا، قانونا اس کا صیغہ یہ ہونا چاہیے تھا، اصول اور ضابطے یہ کہہ رہے تھے، اس کا صیغہ یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ پھیر کر ایک نیا وزن بنا لیتے ہیں، نیا صیغہ بنا لیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدل. کیا کہتے ہیں؟ تو ایک صیغے کو پھیرنا دوسرے صیغے کی طرف، یہ کیا کہلاتا ہے؟ عدل کہلاتا ہے. یہ پھیرنا دو قسم پر ہے، یا تحقیقا ہوگا یا تقدیرا ہوگا. بھئی آپ نے یہ قانونی صیغہ تھا، قانونی وزن تھا، یہ آپ نے نیا وزن بنایا، تو یہ جو آپ نے نیا وزن بنایا ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہوگی کہ یہ اصل میں یہ تھا، یا آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی. تو اگر دلیل ہے تو یہ عدل تحقیقی، اگر دلیل نہیں تو یہ عدل تقدیری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بھائی عدل کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں، ایک عدل تحقیقی اور ایک عدل عدل تحقیقی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ہمارے پاس دلیل بھی ہو کہ یہ اس کی اصل یہ ہے، یہ دلیل ہے وہاں ہمارے پاس دلیل موجود ہے، اور عدل تقدیری وہ جس میں آپ کے پاس کوئی دلیل، بس آپ ویسے کہتے ہیں اس چیز کی اصل یہ ہے، اصل میں یہ تھا، ہم نے پھیر کر یہ بنا دیا، دلیل کیا آپ کے پاس؟ دلیل کوئی نہیں، بس سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی یہ دراصل بات یہ ہے، مسئلہ یوں ہے کہ نحویوں نے ایک ضابطہ بنایا ہے، ضابطہ یہ بنایا کہ غیر منصرف ہمیشہ وہ ہوگا جس میں دو اسباب منصرف ہوں، جس میں یا کوئی ایک ہو جو قائم مقام دو کے ہو، جس میں ایسا نہیں وہ غیر منصرف نہیں، بلکہ وہ کیا ہوگا؟ لیکن حربوں سے بعض کلمات انہوں نے سنے، ان کلمات کو وہ حرف غیر منصرف پڑھتے تھے، اس پہ تنوین بھی نہیں پڑھتے تھے، جر بھی نہیں پڑھتے تھے، کسرہ بھی نہیں آتا تھا اس پر. اب اس کے اندر نحویوں نے تلاش کیا، غور و فکر کیا، کون سے دو سبب ہیں یہ کیوں غیر منصرف ہے، بڑا غور کیا، لیکن مولانا دو سبب ہیں ہی نہیں، ایک ہی سبب ہے اس کے اندر تو، اور ایک سبب کی وجہ سے تو کوئی کلمہ غیر منصرف نہیں بنتا. تو نحویوں کا ضابطہ ٹوٹ رہا تھا، تو اس کو بچانے کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس میں عدل کو فرض کر لیتے ہیں کہ اس میں ایک عدل بھی ہے، ایک تو اور سبب تھا اور ایک کیا بن گیا؟ عدل. تو اب مولانا یہ کیا بن گیا؟ ضابطے کے مطابق ہو گئی بات، ضابطے کے مطابق ہمارا قانون بچ گیا. تو اس لیے مولانا تو بعض اوقات وہ عدل کو فرض کر لیتے ہیں اور اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی، صرف کیا اپنے ضابطے کو بچانے کے لیے، کیونکہ ہمارا ضابطہ تھا جب تک دو اسباب منع ساتھ نہیں آئیں گے یا ایک قائم مقام دو کے نہیں آئے گا اس کو غیر منصرف. بات سب کو سمجھ میں آئی؟ تو یہ عدل دو قسم پر ہے، ایک تحقیقی اور تقدیری. ولا يجتمع مع وزن الفعل اصلا، اور یہ کبھی بھی وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. مولانا عدل کے مولانا چھ اوزان ہیں، چھ اوزان، سمجھ میں آیا؟ چھ اوزان. دیکھیے اوزان عدل را بتمام تو ششمر مفعل فعل مثالهما مثلث عمر فعلت ہمچو امس فعالت چون سلاس دیگر فعال داتو قطام و فعل سحر و عظیم. اچھا، اور ان میں سے کوئی وزن کہتے ہیں فعل. دیکھیے چھ وزن ہیں، مفعل فعل، مفعل جیسے مثلث، فعل جیسے عمر، فعل جیسے امسی، فعال جیسے سلاس، فعال جیسے قطام، فعل جیسے سحر. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کتنے اوزان ہوئے؟ چھ. مفعل فعل فعل فعال فعال فعل. ترتیب کیسے دو گے ان کو بھائی؟ جی ہاں، شعر یاد کر لیں تو بڑا اچھا ہے، اگر وزن یاد کرنا چاہتے ہیں تو ان کو الگ ترتیب دے لیں. مولانا کیسے ہوگا؟ فعل ایک وزن، فعل دوسرا وزن، فعل تیسرا وزن، تینوں کو اکٹھا کر دیا ایک جیسوں کو میں نے، فعل فعل اور فعل. چوتھا کیا کر لو؟ مفعل. پانچویں اور چھٹے پھر ایک جیسے ہیں، فعال فعال. سمجھ میں آئے؟ چھ اوزان. تو ان چھ میں سے کوئی فیل کا وزن ہے؟ کبھی فیل مفعل وزن پہ آپ نے سنا ہے؟ جی. فعل وزن پر؟ نہیں. فعل وزن پر؟ عین ساکنوں؟ نہیں. فعل عین ساکنوں؟ نہیں. فعال پر؟ نہیں. فعال پر؟ نہیں. کوئی وزن فیل کا نہیں، آپ غور کر لیں. تو جب عدل کے یہی چھ اوزان ہیں اور ان چھ میں سے فیل کا کوئی بھی نہیں ہے، تو فیل کے اپنے اوزان ہوئے، عدل کے اپنے اوزان ہوئے، تو یہ کبھی جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اسی لیے کہا والا یجتمع مع وزن الفعل اصلا، اور یہ کبھی بھی وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتے. ویجتمع مع العالمیت، اور کس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں؟ عالمیت کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، جیسے عمر ظفر. بھائی عربوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ عمر کو غیر منصرف پڑھتے ہیں. بھائی ایک تو عالمیت ہے اس کے اندر، ایک معنی صرف کا سبب. دوسرا کیا سبب ہے؟ نحویوں نے بڑا تلاش کیا، کوئی سبب اور مل ہی نہیں رہا. پھر انہوں نے کہا اس میں عدل ہے، یہ اصل میں تھا عامرن. تو قانونی صیغہ کیا تھا؟ عامر فاعل. پھر ہم نے کیا بنا دیا عربوں نے؟ عمر بنا دیا. بھئی کیا دلیل ہے؟ یہ اصل میں عامر تھا. دلیل کوئی نہیں، تو یہ عدل کون سا ہوا؟ تقدیری. یہ صرف ضابطہ بچانے کے لیے اب فرض کر لیا. اب مولانا عمر میں دو سبب آ گئے، اب بات ضابطے کے مطابق ہو گئی، دو سببوں کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے. اسی طرح ظفر بھی اصل میں ظافر تھا، کوئی دلیل نہیں، یہ عدل تقدیری ہیں. تو یہ عالمیت کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے، وہ مع الوصف، اور وصف کے ساتھ بھی، جیسے ثلاثہ و مثلثہ و اخرى و جمعہ. ثلاثہ کا معنی تین تین، مثلثہ کا معنی بھی تین تین، یہ دس تک چلتے ہیں بھائی. ثلاثہ، رباع، خماسہ، سداسہ، سباعت، ثمانہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور مثلثہ بھی اسی طرح ہے، مثلثہ، مربعہ، مخمسہ، مسدسہ، مطبعہ، مثمنہ. سمجھ میں آیا؟ تو ثلاثہ کا کیا معنی؟ تین تین. مثلثہ کا کیا معنی؟ مربعہ کا کیا معنی؟ چار چار. تو دیکھیے اب یہاں پر ہمارے پاس دلیل موجود ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ عدل ہوا ہے. یہ ثلاثہ اصل میں کیا تھا؟ ثلاثۃن ثلاثۃن، کیونکہ تین کے لیے کیا کہتے ہیں ہم؟ ثلاثہ. اور دلیل کیا ہے بھائی؟ یہ ثلاثہ اصل میں ثلاثہ تھا، تو اصل میں تھا ثلاثہ ثلاثہ، ہم نے اس صیغے سے پھیر کر ایک ہی صیغہ بنا دیا. کیا؟ ثلاثہ یا مثلثہ، یہ عدل آیا. اور دلیل تو یہاں عدل تقدیری نہیں ہے، یہاں عدل تحقیقی ہے. ہمارے پاس دلیل بھی ہے. کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ کہ لفظ ایک ہے ثلاثہ، اور معنی کتنے ہیں؟ دو، تین تین، اور ایک لفظ کا ایک معنی ہوا کرتا ہے، دو معنی. تو یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ دراصل تھا بھی کیا؟ ثلاثہ ثلاثہ تھا. تو دلیل ہے یا نہیں مولانا؟ وہ اخرى و جمعہ، اور اسی طرح اخرى اور جمعہ بھی ہے. بھائی دیکھو اخر و افعل تبدیل المذکر منہ افعل والجمع افاعل والمؤنث منہ فعلا فعلیات فعل اخر جمع اخر. بھائی اخر فعل وزن ہے یا نہیں مولانا؟ یہ فعل وزن ہے، اور فعل کس کی جمع ہے؟ فعلا مؤنث. اور فعلا کیا ہے؟ کس کی مؤنث ہے؟ افعلو کی. تو فعلا ہے افعلو کی مؤنث، اور اس کی جمع کیا ہے؟ فعل. اور اب کیا ہے؟ اس میں تفضیل، اور اس میں تفضیل کے استعمال کے کتنے طریقے ہیں؟ تین. کس کے ساتھ؟ الف لام اضافت یا مین کے ساتھ. اور یہ اخرو بغیر اس کے، نہ یہ اضافت کے ساتھ ہے، نہ مین کے ساتھ، نہ الف لام کے ساتھ. معلوم ہوا یہ ان تین طریقوں میں سے کسی ایک سے معدول ہے، پھیرا گیا ہے. تو اصل میں یا تو یہ تھا الاخر، یا تھا آخر اخر، یہ اصل میں تھا الاخر، یا کیا تھا؟ اخر من تھا. سمجھ میں آیا؟ اضافت کی نہیں، معدول تینوں سے امکان ہونے کا تھا، لیکن اضافت کو ذکر نہیں کرتے، اس لیے کہ اضافت غیر انصراف کے منافی ہے. وہی اضافت کی وجہ سے تو غیر منصرف بھی کیا بن جاتا ہے؟ منصرف. آگے آئے گا، ابھی چند صفحات کے بعد آنے والا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ غیر منصرف جب مضاف بن جائے وہ کیا بن جاتا ہے؟ مضاف جب اس کی اضافت ہو جائے تو وہ منصرف بن جاتا ہے. تو اضافت تو غیر انصراف کے منافی ہے، لہذا اضافت سے معدول نہیں ہم مانتے. کس سے معدول مانتے ہیں؟ الف لام کے ساتھ یا مین سے. تو الاخرو یا اخرو مین سے یہ معدول ہوا. تو اصل میں تھا الاخرو یا اخرو مین، اور پھر ہم نے اخر بنا لیا اس سے. تو یہ سمجھ میں آیا؟ تو یہ عدل تحقیقی کی مثال ہے، دلیل ہمارے پاس ہے جو ابھی ساری ذکر ہوئی کہ یہ چونکہ اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل کے یہ استعمال ہوتے ہیں اور یہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں استعمال ہو رہا، یہ دلیل ہے کہ اصل میں یہ تھا اب یہ بنا ہے. جمعہ، جمعہ ہمارا نا یہ مؤنث، یہ جمع ہے کس کے؟ جمعہ کے. اور جمعہ مؤنث ہے کس کے؟ اجماؤ کے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یہ ہمارا نا اجماؤ، تو یا تو یہ افعال و صفتی ہے، افعال و صفتی یا تو یہ صفت ہے یا اسم. بھائی اصل میں جمعہ کس کی جمع؟ جمعہ. اور جمعہ کس کے مؤنث؟ اجماؤ. اور اجماؤ کیا ہے؟ نہیں، یہ افعال وزن صرف اس میں تفضیل کے لیے نہیں آتا، یہ صفت مشبہ کے لیے بھی آتا ہے، یاد رکھو. تو اس وقت اس کو افعال صفتی کہتے ہیں. تو افعال وزن کبھی کس لیے؟ اس میں تفضیل کے لیے آتا ہے، کبھی صفت مشبہ. اب یز کیا مانا؟ سفید. بہت سفید تو نہیں ہے بھائی، اگر یہ اس میں تبدیل ہوتا تو اس کا معنی تو ہونا چاہیے تھا بہت سفید. سمجھ میں آیا؟ تو اسی طرح اسود، تو یہ افعال صفتی ہیں مولانا، افعال صفتی. تو افعال وزن کتنی چیزوں کے لیے آتا ہے؟ دو. کبھی کبھار اس میں تبدیل کے لیے، اور کبھی صفت مشبہ کے لیے. اور جب صفت مشبہ کے لیے ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ افعال صفتی کہلاتا ہے. تو یہ اجماؤ، یہ اس میں تفضیل تو ہے نہیں، یہ بات تو طے ہے. تو پھر یا تو یہ افعال صفتی ہے، صفت ہے، یا اسم ہے، یا کیا ہے؟ کیونکہ ایک افعال اسم میں بھی آتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس میں محض ہوتا ہے، اس میں محض. تو اگر مولانا یہ افعال یہ جمعہ یہ اگر صفت تھی جیسے احمر، بات دوبارہ الٹی چلاؤ، جمعہ کس کی جمع؟ جمعہ کی. جمعہ کس کی مؤنث؟ آپ ادھر سے چلاؤ بات، جیسے احمر، احمر کی مؤنث حمرا، احمر کی جمع مؤنث حمرا، اور حمرا کی جمع حمرن، کیا آئے گی؟ حمرن. تو اگر جیسے احمر کی مؤنث ہے حمرا اور حمرا ہے حمرن، تو اگر یہ جمعہ بھی افعال صفتی ہوتا تو یہ بھی اجماؤ کی مؤنث کیا آتی؟ جمعہ. اور جمعہ کی جمع کیا آتی؟ جمعن آنی چاہیے تھی حمرن کی طرح، اور یہ جمعن ہے، معلوم ہوا یہ جمعن سے معدول ہے، جمعن سے معدول ہے جمعہ. سمجھ میں آیا؟ یہ والا نا اس میں محض ہے، صفتی نہیں ہے. اور اس میں محض ہوتا، اس میں محض جب یہ مؤنث ہے کس کی؟ فعلا کی. اور فعلا اسم ہو تو اس کی جمع کیا آیا کرتی ہے؟ فعلا یا فعلاوات آتی ہے. کیا آتی ہے؟ فعلا یا فعلاوات. جیسے سحرا فعلا، جمعہ جمعہ، سحرا ایک وزن ہے یا نہیں مولانا؟ اور سحرا اسم ہے تو جمعہ بھی اسم. تو جب سحرا کی جمع کیا آتی ہے؟ سحارا یا سحراوات. تو جمعہ کی مؤنث جمع بھی کیا آنی چاہیے تھی؟ جمعہ یا جمعاوات. تو یہ ان میں سے کسی ایک سے معدول ہے. خلاصہ کلام یہ کہ یہ جمعہ معدول ہے، یا تو جمعن سے اگر یہ صفت ہے، یا یہ اگر اسم کی جمع ہے تو پھر اس صورت میں یہ جمعہ یا جمعاوات ہونا چاہیے تھا. تو یہ جمعن، جمعہ یا جمعاوات، ان تین میں سے کسی ایک سے معدول ہوا ہے. بات سمجھ میں آئی یا مشکل ہو گئی بھائی؟ دوبارہ دہرا دوں، دیکھو اس یہ جمعہ جو ہے یہ جمع ہے کس کی؟ جمعہ کی. یہ بات تو طے ہے، کس کی جمع ہے؟ جمعہ کی. اب یہ جو جمعہ ہے، یا یہ اسم ہے یا صفت ہے؟ کیا ہے؟ اگر یہ صفت ہے تو پھر یہ مؤنث تھی کس کی؟ اجمعو کی. اور اجمعو کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے. یہ کیا ہوگا؟ صفت مشبہ ہو تو صفت مشبہ کی مؤنث کی جمع کیا آیا کرتی ہے بھائی؟ احمر کو ذرا کرو. احمر کی مؤنث کیا؟ حمرا. اور حمرا کی جمع کیا؟ حمرون. تو اگر یہ جمعہ اسی طرح ہے تو اجمعو کی مؤنث کیا آتی؟ جمع. اور جمع کی جمع آتی ہے. اور جمع کی آگے جمع کیا آنی چاہیے؟ جمعن آنی چاہیے. جمعہ تو معلوم ہوا یا تو یہ صفت ہے, اگر صفت ہے تو پھر یہ جمعن سے معدول ہے, اور اگر اسم ہے جمع تو پھر اسم بھئی یہ کس کی جمع ہے؟ جمع کی جمع ہے نا. تو جمع کا وزن اسم میں ڈھونڈو ذرا. سحرا اس کی کیا جمع آتی ہے؟ سہارا یا سہراوات. تو اس کی بھی کیا جمع آنی چاہیے تھی؟ جمع. یا معلوم ہوا یہ جمع جمعن سے معدول ہے یا جمع سے یا جمع وات سے معدول ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اچھا تفصیل حاشیے میں بھی ہے, وہاں دیکھ لیجئے گا, اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اما الوصف فلا يجتمع مع العلمیت اصلا. وصف مولانا بس وہ جمع نہیں ہوتا علمیت کے ساتھ کبھی بھی. بھئی وصف علمیت کے ساتھ کیوں نہیں جمع ہوتا؟ اس لیے کہ وصف دلالت کرتا ہے ذات مبہم پر, اور علم دلالت کرتا ہے ذات معین پر, اور ایک ہی چیز مبہم بھی ہو معین بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کبھی بھی علمیت کے ساتھ یہ جمع نہیں ہوتا. وشرطہ ان یکون وصفا فی اصل الوضع. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اور شرط ہے مولانا اس کے لیے, وصف غیر منصرف کا سبب تب بنے گا. توجہ ہے سبق کی طرف. وصف غیر منصرف کا سبب تب بنے گا جبکہ یہ اصل وضع میں وصف ہو, یعنی جب یہ کلمہ بنایا گیا تو بنایا ہی بطور وصف کے گیا. اس لیے بنایا گیا وصف کے. یہ نہ ہو کہ اصلا تو وصف کے طور پر وضع نہیں ہوا تھا, بعد میں وصف کے طور پر استعمال ہونے لگا. تو اصل وضع میں کیا ہونا چاہیے؟ چاہے بعد میں وصفیت ختم ہی کیوں نہ ہو جائے. جیسے مولانا اسود اور ارقم. اسود کس کو کہتے ہیں؟ کالی چیز کوئی بھی ہو. ارقم کس کو کہتے ہیں؟ چتکبری چیز جس پہ سفید سیاہ دھاریاں نشانات وغیرہ ہوں بھائی. تو ارقم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو چتکبری ہو, اسود ہر اس چیز کو جو سیاہ ہو. لیکن بعد میں یہ اسود ایک کالے سانپ کا نام بن گیا, ارقم ایک کالے چتکبرے سانپ کا نام بن گیا. آپ مولانا یہ غیر منصرف کا سبب بنے گا یہ وصفیت یہ والی یا نہیں بنے گی؟ کہتے ہیں بھائی ضابطہ ہمارا دیکھو, ضابطہ کیا تھا؟ اصل وضع میں کیا ہونا چاہیے؟ وصف. اور یہ بھی اصل وضع میں کیا ہے؟ اگرچہ فی الحال سانپ کا نام بن گیا ہے لیکن پھر بھی یہ وصفیت معتبر ہوگی, اور یہ اسود اور یہ ارقم غیر منصرف ہوں گے. ایک تو وزن فعل ہے ان کے اندر مولانا, اکرما اسود اکرم وزن بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ تو ایک وزن فعل اور دوسرا وصفیت. تو آپ اس سانپ کو بھی اسود جب کہیں گے تو یہ غیر منصرف ہوگا. جبکہ اس کے مقابلے میں اربعہ, اربعہ کا عدد لفظ چار کے عدد کے لیے وصف. اب اگرچہ فی الحال آپ ایک جملہ بولتے ہیں اس میں بطور وصف کے استعمال کرتے ہیں, مثلا آپ کہتے ہیں مررت بنسوت اربعین, میں چار عورتوں پر گزرا. آپ بنسوت اربعین, نسوا موصوف اربعین اس کی اب تو مولانا صفت کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. تو اربع اکرما وزن فعل بھی ہے اور وصفیت بھی ہے, لیکن یہ وصفیت معتبر نہیں, لہذا ایک سبب صرف وزن فعل ہے اور ایک سبب کی وجہ سے یہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا. تو یہ وصفیت کیوں نہیں معتبر بھائی؟ اصل وضع میں یہ تو وصف کے لیے نہیں تھا وضع، بلکہ کتنی وضع ہے؟ چار کے حدث کے لیے وضع ہے. ہاں استعمال بعد میں اگرچہ ہو گیا وصفیت. کہتے ہیں عمل وصف، وصف جو ہے وہ جمع نہیں ہوتا عالمیت کے ساتھ کبھی بھی. وجہ میں نے بتائی، اس لیے کہ وصف دلالت کرتا ہے ذات مبہم پر اور علم دلالت کرتا ہے ذات معین پر. تو ایک ہی چیز مبہم بھی ہو معین بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ دونوں جمع بھی. وشرط، شرط اس کے مؤثر ہونے کی یہ ہے، ان یکون وصفا فی اصل الوضع، کہ یہ وصف ہونا چاہیے کس میں؟ اصل. فاسود و ارقم غیر منصرف، اسود اور ارقم غیر منصرف ہیں. وان صارت مین للحیتی، اگرچہ یہ دونوں نام بن گئے سانپ کے، لاصالتہما فی الوصفیتی، بوجہ ان کے اصل ہونے کے کس چیز میں؟ وصفیت میں. واربعین فی مررت بنسوت اربعین منصرف، اور اربعین کا لفظ جو ہے اس جملے میں مررت بنسوت اربعین یہ منصرف ہی رہے گا، اگرچہ دو سبب بظاہر آ رہے ہیں، ایک وصفیت اور ایک وزن فعل، لیکن یہ وصفیت مؤثر نہیں ہے. ما انہ، باوجود اس کے کہ اس کے اندر صفت بھی ہے اور وزن فعل بھی ہے، لیکن یہ وصفیت معتبر نہیں. لعدم الاصالت فی الوصفیت، اس لیے کہ اس وصفیت کے اندر، وصفیت میں اصل نہ ہونے کی وجہ سے. اما تانیث، باقی تانیث مولانا، تو تانیث یاد رکھو مولانا دو قسم پر ہے. تانیث دو قسم پر ہے، ایک تانیث لفظی ہے، ایک تانیث معنوی ہے. تانیث لفظی وہ ہے کہ لفظوں کے اندر علامت تانیث ہمیں نظر آ رہی ہو. تانیث لفظی کیا ہے؟ علامت تانیث. اور علامت تانیث تین چیزیں ہیں، تا، الف مقصورہ، الف ممدودہ. کتنی ہیں؟ تا، الف مقصورہ اور الف، یہ ہمیں لفظوں میں نظر آ رہی ہے. تو یہ ہے تانیث لفظی، مؤنث لفظی ہو. اور ایک ہے تانیث معنوی، کہ لفظوں کے اندر تانیث کی کوئی علامت نہ ہو، لیکن یا تو مؤنث کا نام ہو یا تقدیراً وہاں پر کیا ہو، مؤنث ہو. جیسے زینب، اس میں تانیث معنوی ہے. کیوں؟ تا ہے الف مقصورہ ممدودہ، لیکن نام مؤنث کا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تانیث معنوی. یا مولانا مؤنث سماعی ہو، جیسے مولانا دار، دار کا لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے. کوئی علامت ہے نہیں، لیکن سنا ہم آنے عربوں سے کہتے ہیں اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو حاضی ہی دار کہتے ہیں، حاضر دار نہیں کہتے. اچھا، اب مولانا تانیث بتا کی کیا شرط ہے بھائی؟ تانیث بتا کی شرط علمیت ہے بس. تانیث بھائی ہر چار، کتنی قسمیں ہوئی؟ چار قسمیں ہوئی نا، تانیث لفظی اول، اور پھر تانیث معنوی. تو تانیث لفظی کی پھر آگے نیم کی، یہ کیا ہوگی؟ بتا ہوگی، یا بالالف ہوگی، یا بالالف مقصورہ ہوگی، یا بالالف ممدودہ ہوگی. تو تین یہ ہو گئی، تا، الف مقصورہ، الف ممدودہ، اور ایک تانیث معنوی. کل کتنی قسمیں ہوئیں؟ چار قسمیں. ان چار میں سے جو تانیث بتا ہے مولانا، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ غیر منصرف کی تانیث بتا سبب بنے گی جبکہ اس کے ساتھ علمیت ہو. کیا آ جائے؟ علمیت جمع ہو جائے. مثلا قائمتن، قائمتن اس کے ساتھ کیا ہے؟ تا. کیا ہے؟ اب یہ میں نام کی ذکر رکھ دیتا ہوں، اب عالمیت آ گئی یا نہیں آئی؟ اب یہ سبب بنے گی غیر منصرف ہونے کا. تو ایک تانیث، ایک عالمیت. تو قائمت تنوین ابنی پڑھیں گے، کیا بن جائے گا؟ غیر. بھائی عالمیت کی شرط کیوں لگائی ہم نے؟ وجہ یہ مرنا کہ یہ سا گر جایا کرتی ہے، قائمون، سا گر گئی یا نہیں گر گئی؟ لیکن جب علم بنا دیا، جب چیز کا نام رکھ دیا، اور علم میں کوئی تبدیلی کی جاتی ہے، جا جب علم میں کوئی تبدیلی نہیں، تو جب علم بنا دیے تو اب یہ پکا جوڑ آ گیا مولانا، سمجھ میں آیا؟ تو اب یہ سبب بنے گی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ آگے چلیں یا بس کریں؟ کافی ہو گیا، چلو بس پھر کل باتیں کریں گے. حاضر المرام، اللہ علم بحقیقت الکلام.